أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين وما وصى به نوحا صلى الله عليه محمد وعلى محمد بعد آپ سے درخواست ہے یہ مجلس برائے سر ثواب یہ جو آج کی مجلس ہے مرحوم سید جعفر حسین زیدی مرحوم علی جعفر زیدی مرحوم سبتین جعفر زیدی مرحومہ سیدہ آبرو زیدی اور اسی خاندان کے دیگر مرحومین اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا بسم اللہ ایک درخواست اور ہے کچھ مریضوں کے نام لے رہا ہوں ایک مریضہ کا تو نام آیا ہے مومنہ نگینہ بہن ہے جن کے برین ٹیومر ہے دعا کریں بے حق بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا اس کے ساتھ ہی ساتھ حافظ کفایت صاحب کی یادگار حسن مہدی صاحب سخت علیل ہیں میرا چھوٹا بھائی وسیم ظفر ہمارے ایک اور بھائی سمجھ لیجئے سجاد گیلانی صاحب اور آپ کا بھی کہیں بھی کوئی مریض ہے ان تمام مومنین و مومنات جو مریض ہیں ان سب کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے عزیزان محترم بات ہماری چل رہی ہے کہ فرقے کیسے بننا شروع ہوئے کیسے وجود میں آئے اور فکریں کیوں پراگندہ ہوتی چلی گئی جب معاشرے میں انتشار ہو خود حکومت جو ہے اس کا کوئی عقیدہ نہ ہو تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رٹ جب ختم ہو جائے تو ہر انسان اپنی ایک الگ فکر لے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے ماضی کے دریچے اس لیے کھول رہے ہیں کہ ہر چینل پہ آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ آپ پرانے زمانے میں مسلمان کیوں پکے تھے پرانے زمانے مسلمان کیوں اچھے نہیں تھے ویسے ہو جائیں ہم کیوں ہو جائیں اور کیسے ہو جائیں کیا ہو جائیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر خاتم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد ہی یہ فکری گروہ پیدا ہو گئے تھے لیکن جنگ و جدال کی نوبت نہیں آئی تھی تیسرے دور میں جا کے وہ باقاعدہ جنگ و جدال اور پھر اس کے بعد ہی سے یہ فرقہ واریت کی تاریخ ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کی وجوہات بھی میں بتاتا چلا جا رہا ہوں آپ آج بھی بتا رہا ہوں کہ آپ سب پریشان ہیں میں بھی پریشان آپ بھی پریشان بچے پریشان بڑے پریشان مرد پریشان خواتین پریشان ہیں کہ بھائی کیا ہوگا کیسے ہوگا کیسے ٹھیک ہوگا یہ نظام ہے نا لہٰذا ہر کونے سے انقلاب کی آوازیں آتی ہیں میں بھی لگا رہا ہوں آپ بھی لگا رہے ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں سب انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ منتشر ہو چکا نا معاشرہ لہٰذا اس میں جو حق کی آواز ہے وہ بھی دب گئی ہے ضرور مگر دب گئی ہے اعتبار ختم ہو گیا معاشرے کا سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ اقتدار کے لیے کر رہا ہے یہ اقتدار کے لیے کر رہا ہے لہٰذا جو بیچارہ حق کی آواز لگاتا ہے اس کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا بھی مقصد یہی ہے لہٰذا آپ دیکھیں جو ہمارے معاشرے میں حال یہی اس وقت حالات تھے کیونکہ سرکار بنا رہی تھی حکومتیں بنا رہی تھیں عقیدے بنا رہی تھیں مذہب بنا رہی تھیں ہر حکومت کو ایک ایسے عقیدے کی ضرورت ہوتی تھی جو اس کا سہارا بنے اور یہ بشریت کی تاریخ ہے جیسے کلیسا کو استعمال کرتے تھے رومن امپائر روم کے بادشاہ تھا رومی جو سامراج تھا اسی طرح ہر زمانے میں یونان کے سامراج جو تھا یونان کے حکمران وہ دیوتاؤں کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے ایران کے زرتشتی اپنے لیے استعمال کرتے تھے اہریمان و یزد کو تو یہ جتنے بھی تھے یہ تمام کے تمام چیزیں کیا تھیں استعمال کرتے تھے ان کو وہ سامراجی طاقتیں وہ حکمران کہ اپنے لیے ہمارے لیے کون سا عقیدہ اس وقت بہتر ہے جنرل ضیاء کا کوئی دین ایمان نہیں تھا لیکن اس نے یہ دیکھا کہ میرے زمانے میں کس مکتب سے میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے دیکھیں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ جو پڑھ رہا ہوں وہ آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ ہوتا کیا ہے جنرل ضیاء الحق کے کوئی دین ایمان نہیں تھا وہ اس کے پیچھے بھی جوتیاں اس کی اٹھا کے پھرتا تھا بھٹو کے پیچھے بھی اس کی جوتیاں اٹھا کے بالکل اس کے پیچھے ایسے جیسے اس کا غلام ہو نوکر بھی اس کا غلام کی طرح پھرتا تھا معلوم ہے اقتدار کیسے بچاؤں کون سا گروہ اس وقت میرے کام کا ہے तो उसने, मैं भुट्टो की हिमायत मुखालिफ में बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक सफा दिखाना चाह रहा हूँ हल्का सा तारीख का, कि आपको समझ में आ जाए कि बात हुई क्या। अब उसके खिलाफ जिन लोगों ने मूवमेंट चलाई थी उनमें अक्सरियत किसकी थी? एक खास मकतब की थी, लिहाजा उससे उसने फायदा उठाया। उनको वजारत दी, उनको लेकर जब उनको आगे लेकर आए तो उनकी ख्वाहिशात पूरी करनी थी ना, उनके लिए मस्जिदें, उनके लिए मदरसे। बाद में चाहे पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया भुगत रही है, लेकिन इब्तिदा वहां से भी। जब एक आमिर ने अपनी आमरियत को बाकी रखने के लिए मजहब को आले के तौर पर इस्तेमाल किया, समझ में आ रही बात जो हम कल तक पढ़ते रहे, उसका खुलासा पहले आपको बता दें कि वो ये है कि जब भी किसी बादशाह ने, आमिर कह ले, वो आमिर की इस्तिलाह ज्यादा आसान है समझाने के लिए, कि जब भी किसी आमिर ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, उसे इससे गरज नहीं कि ये सही है कि गलत है, हक है या बातिल है, उसको तो इससे गरज है कि किसके जरिए से मेरी हुकूमत बचेगी। लिहाजा जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ी उसने उसी अकीदे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो अब चाहे वो हिंदुस्तान के हुक्मरान, उनका कि ये मजहब का आला अच्छा है, लिहाजा उसको इस्तेमाल किया। और जनाब वो अब आप देखें कि वहां जिस किस्म की हुकूमत आई है आपके सामने है कि मजहब को हुक्मरान क्या करते थे, एक आले के तौर पे इस्तेमाल करते, कि इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते थे कि कब इसको कहां इस्तेमाल किया जाए और अपनी हुकूमत को मजबूत किया जाए, हुकूमत को बनाया जाए। तो जियाउल्लाह को मरदूद था पहला पाकिस्तान में जिसने मजहब को आले के तौर पर, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया एक मकतब को, और जिसका खमियाजा हम भी भुगत रहे हैं, पूरा पाकिस्तान भी भुगत रहा है, और दुनिया में तमाम आलम इस्लाम में वो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बीज वहां पड़े क्योंकि फिक्रें मौजूद थी ना, फिक्रें मौजूद थी, हर तरह की फिक्र मौजूद थी हर जगह पे, आज भी मौजूद है, सऊदी हो या कहीं हो, एक फिक्र तो है ना, मजहबी फिक्र। हम ये बताना चाह रहे हैं कि फिक्रें कैसे वजूद में आई थी, इनके पीछे क्या था, उनके जेल में जो फिरके बनते चले गए वो किस तरह से, फिक्रें वही तीन या चार हैं, उनके नीचे बाकी जितने भी 72-73 रास्ते जो थे वो बने, ऊपर जाके वो फिक्रें वही 2-3 बन जाती है, उसके अलावा फिक्र नहीं थी। उसकी वजह भी ये थी, हमने बताई आपको, क्योंकि असल रास्ते को बंद करना चाहते थे, असल की तरफ जाने नहीं देना चाहते थे। आप देखें ना कि कैसा माहौल था, कोई अहले बैत के दर पर डर के मारे नहीं जाता था कि मेरा नाम आ जाएगा, एजेंसियां पीछे लगी होती थी, अच्छा यहां गया पकड़ लो, कत्ल कर दो। लिहाजा आपको अजीब बात यह नजर आएगी कि इम्मे ताहरीन के दौर में 99% जो आपके सहाबा हैं, यानी आपके चाहने वाले हैं इम्मे ताहरीन के, उनमें से किसी का भी नाम ना अली है, ना हसन है, ना हुसैन है। क्यों? ऐसा जमाना ऐसा था कि अगर ये नाम भी रख लिया जाए तो काबिले गर्दन सदनी करार पाता था, सिवाय चंद एक के। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके नहीं थे, कोई ना कोई कदुका निकल आएगा, कोई निकाल लाए और कह जी आप कह रहे थे एक भी नहीं थे, कि एक मैं निकाल लाया, तो एक पर कानून नहीं बनता, वो कहलाता है इस्तिस्ना। कानून ये था कि मेजोरिटी जो थी वो ये नाम डर के मारे नहीं रखती थी, ताकि पहचान में ना आ जाए, पहचाने ना जाए, जैसा कि अभी हालात पैदा किए जाने की कोशिश की जा रही थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनका वार उन्हीं की तरफ वापस पलट गया। हमें अपने नाम छुपाने की जरूरत पेश नहीं आई और ना आएगी इंशाल्लाह। एक सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाँ, लोगों ने अपनी हमारी दुश्मनी अपने नाम जरूर जाहिर कर दिए कि कौन किस किस का मानने वाला, उसके नाम रख रख के हमें पता चल गया, दुनिया को भी पता चल गया कि ये स्कूल ऑफ थॉट कौन सा है और वो स्कूल ऑफ थॉट कौन सा है। दोनों का हमें उनके नामों से हमारी जिंदगी रखे, मगर रख तो लिए, पता तो चल गया ना कि ये कहां से, इनके जड़ें जो इनकी कहां पर है। अभी हमारे भाई ने सवाल दिए, मैं पढ़ देता हूं क्योंकि जाहिर है कि अखलाकी तौर पे मौजू तो मेरा ये नहीं है, लेकिन मैं उनको 2-4 मिनट में समझा देता हूँ बात को कि आपने आज का तारीखी मौजू शुरू किया हुआ है, बराए मेहरबानी इन दिनों का भी आप जरूर जिक्र कर दें। नंबर 1, मौला इमाम हसन की शहादत के बाद तकरीबन 10 साल जब मैं आपको इसलाह कर रहा हूँ, 8 नहीं बल्कि 10 साल मौला इमाम हुसैन ने क्या किया, सख्तियाँ सही कैसी तारीख। बेटा इस पर भैया मेरे में पूरा अशरा भी पढ़ चुका हूँ इन 10 सालों में इमाम, यही तो हमारा मसला है कि हम करबला को महदूद कर देते हैं 10 दिनों के अंदर और 2 महीने 8 दिनों मसाइब के अंदर, वरना इस पर मैं कई बार पढ़ चुका हूँ कि इमाम हुसैन इस्लाम पूरी एक मूवमेंट चलाते रहे, तहरीक चलाते रहे, बार बार सहाबा को, ताबेइन को, तबे ताबेइन को जमा कर करके खुतबे देते रहे, माने या ना माने, और इमाम हुसैन इस्लाम ने आखिर तक सर नहीं झुकाया था। मसला यह था कि करबला क्यों नहीं बनी, इसलिए कि हाकिम शाम टकराना नहीं चाहता था, टकराना नहीं चाहता था इमाम हुसैन इस्लाम से। लिहाजा उस मलून को, अपने बेटे को भी वसीयत की थी कि अगर ये बयत ना करें तो इनके पीछे ना जाना, ये वसीयत थी उसकी, ये हुसैन से बयत ना लेना, तलब ना करना, क्योंकि ये तुम्हारी बयत नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, इनसे बयत नहीं मांगना, छोड़ देना। जैसे और लोगों को इस्लाम में ना मालूम कितनों ने किसनों की बयत नहीं की, कोई किसी के पीछे नहीं गया, हुकूमत मिल गई काफी है, مگر اس کو یہ خمار تھا کہ اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو میری حکومت کو مشروعیت نہیں ملے گی. تو یہ وجہ تھی کہ اس 8-10 سال میں جو جدال نہیں ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حاکم شام خود بھاگتا تھا کہ کوئی جنگ میری ان کے ساتھ نہ ہونے پائے. مگر جناب سیدی شہدا مومنٹ چلاتے رہے, کبھی موقع ملا تو پا دیں گے. اب یہ ایسی بات نہیں کہ میں چند منٹ میں آپ کو سارا بتا دوں کہ آپ نے 10 سال میں کیا کیا. دوسرا, مدینے سے روانگی کے بعد امام حسین السلام مکے میں تقریباً 4 ماہ یا 5 ماہ قیام کیا. آپ نے لوگوں سے بھی خطاب کیا, ان کے لوگوں پر کوئی اثر ہوا؟ تو بھائی اثر ہوا ہوتا تو ساتھ ہوتے نا. بات یہ کہ اثر ہوا ہوتا, کچھ خوف تھا, کچھ لالچ تھی اور کچھ عاقبت کا ڈر تھا, کچھ خاندان کا ڈر تھا, کچھ گھروں کا ڈر تھا. مگر پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ ایسا بھی نہیں تھا, 4,000 لوگ ساتھ ہوئے تھے. جب مکے سے آپ روانہ ہوئے عراق کے لیے, کوفے کے لیے, تو کتنے ہزار لوگ ساتھ تھے؟ 4,000. کسی نے 3,000 کہا, کسی نے 4,000 کہا. لیکن کیا ہوا کہ جوش میں آ تو گئے, بعد میں جب حالات کی سختی کا سنتے چلے گئے تو راستے سے چھوڑ چھوڑ کے جاتے رہے. آپ سنتے رہتے ہیں, تاریخ گواہ ہے کہ آخر میں 72 بچے تھے, 9 تک 300 تھے وہ بھی چلے گئے. واقعی یہ آخری 72 بچے تھے, لوگ ساتھ تھے. ایسا نہیں تھا کہ لوگ ساتھ نہیں ہوئے تھے, لیکن وہ جب یہ سن رہے تھے کہ بس تو صرف قطری ہونا ہے, شہیدوں نہیں جانا ہے, لہٰذا پھر رات ہوتی تھی, اندھیرا ہوتا تھا, لوگ نکلتے چلے جاتے تھے یا کچھ بہانے بنا کے اجازت لے لے کے چلے جاتے تھے, اور امام بھی جانے دیتے تھے کہ چلے جاؤ. امام کسی کو زبردستی روکنے کے قائل تھے ہی نہیں. تو لہٰذا یہ دور ہے, ہر دور میں ایسا ہوتا چلا آیا ہے. کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ, کیونکہ آپ نے وہ مجالس نہیں سنی ہماری جو ہم نے پھر پورا پورا اشرہ پڑھا ہے شروع میں, کہ ایام میں یہاں پہ شروع کے سالوں میں پڑھ دیا. پھر کبھی موقع ملے گا جب ایسا موضوع آئے گا اس پہ بات کر لیں گے. اب آج اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. اور ایک گزارش چھوٹی سی اپنے بھائیوں سے, بزرگوں سے نہیں, جو جہاں بیٹھے انہیں زحمت ہوتی ہے اٹھنے میں, تھوڑا سا تشریف لیا گیا کہ مجلس کا ماحول بن جائے گا, گیپ جو ہے درمیان کا یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ خلیج ویسے بھی پور ہو جانی چاہیے, ہمارے درمیان میں کوئی خلیج رہنا نہیں چاہیے. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے. ہم نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بنو امیہ کے دور کی پیداوار تھے خوارج, اور خوارج کے بطن سے جنم لیا تھا مرجیہ نے, جس کے بارے میں ہم نے کل آپ سے ذکر کیا. فکری طور پہ فکر موجود تھی, اعتزال کی فکر. اعتزال کی فکر یعنی گوشہ نشینی, عزلت اختیار کرنا, یہ لفظی معنی ہے. عزلت نشینی کا لفظی معنی کیا ہے؟ گوشہ نشینی, کے فلاں شخص نے عزلت نشینی اختیار کر لی. اب یہ اردو دفن ہو گئی کہیں, لیکن پہلے یہ اردو بڑی عام تھی, اور آپ کو کتابوں میں انشاءاللہ جو اب نہیں پڑھائی جاتی نصابوں میں, پہلے پڑھائی جاتی تھی نصاب میں, اب تو پاس ہونے کے لیے پڑھایا جاتا ہے, بس یہ پاس ہو جاؤ باقی. اور جتنی مشکل اردو ہم لوگوں نے پڑھ لی 9th-10th میں, وہ تو بیچارے سمجھتے بھی نہیں لوگ ہے کیا سلسلہ کیا ہے, کیونکہ اس کی ضرورت نہیں. آپ کو کسی ادبیات کی اب ضرورت رہی نہیں, ہر جگہ بے ادبی ہی سکھائی جا رہی ہے, بے ادبی ہی پڑھائی جا رہی ہے. اسکولوں میں بھی یہی پابندی ہے, خبردار ابا اماں کچھ کہیں بتانا آگے بھی دوں گے. اگر ٹیچر نے کچھ کہہ دیا ٹیچر کو نوکری سے نکال دیا جائے گا, کیونکہ ٹیچر ہے بےچارہ 15,000 روپے کا اور بچہ دے رہا ہے 25,000 روپے فیس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لہٰذا ٹیچر کو بھی اختیار نہیں, اجازت نہیں. کیوں؟ یہ جدید دور کا تقاضا ہے کہ بچوں پہ سختی نہ کی جائے. جدید دور کے تقاضوں میں یہ ایک تقاضا یہ ہے کہ بچوں پہ پڑھائی کے معاملے میں سختی نہ کرو, ان کو پیار سے پڑھاؤ. پیار الگ چیز ہے اور ادب سکھانا ایک الگ چیز ہے. ادب سکھانا پڑتا ہے, اور اس ادب کو مٹانے کے لیے کیا کیا, وہ جاہل اجڑ گوار جو میٹرک پاس بھی نہیں, پرچیاں لے لے کے سفارش پہ ٹیچر لگ گئے, استاد لگ گئے, ان کے ذریعے سے پٹائی کرواؤ, بچوں کے ہاتھ پیر توڑواؤ, پھر ٹی وی پر دکھاؤ. وہ استاد نے مار مار کے ہاتھ توڑ دیا, پیر توڑ دیا, سر توڑ دیا, تو یہ استاد رکھا کس نے تھا؟ اس گدھے کو تم جیسے گدھوئی نے تو رکھا تھا, اس کو پڑھا نہیں تھا. پہلے تو ٹیچر ہوتے تھے, ہمارے بھی تو استاد تھے بھائی, ہم نے بھی تو پڑھا, اس کا تو کوئی ایسا قانون نہیں تھا کہ سختی نہ کرو. مگر ہمیں استاد سختی سے بھی پڑھاتا تھا, پیار سے بھی پڑھاتا تھا, نرمی سے بھی پڑھاتا تھا, سب کچھ ہوتا تھا. تو ایک تعلیم یافتہ, تربیت یافتہ ایک نسل تیار ہو رہی تھی. اب وہ سلسلہ بہرحال ختم ہو گیا. خیر, کہاں کی بات, کہاں لے گیا میں نکال کے اس کو, پتا نہیں کہاں سے شروع ہوئی, کہاں چلے گی, کہاں تک پہنچ گئی بات. خیر, مطلب یہ تھا جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ماضی میں کیا ہوا, یہ مرجیہ اور خوارج, مرجیہ ضرورت تھی بنی امیہ کی خوارج کے مقابلے میں کہ اتنا آگے نکل گئے کہ اب کوئی نئی چیز لاؤ. جیسے اب ضرورت پڑ جاتی ہے نا حکمرانوں کی کہ بھائی یہ بہت آگے نکل گئے اب ان کی جگہ کوئی لے کر آؤ. اب ان کی جگہ آج کل تلاش کی جا رہی ہے کہ ان کی جگہ کس کے ذریعے سے پر کی جائے. اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کس کو ان کی جگہ پر بٹھا کے لایا جائے. حق اور باطل کی لڑائی اب بھی نہیں ہے, اب بھی حق کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اس کی جگہ آپ کس کو فل ان دی بلینکس کیسے کیا جائے, ان کو کچلا جائے تو ان کی جگہ کس سے کام لیا جائے, کس کو آگے لایا جائے, کس کو بڑھایا جائے, اس پر سارا نیٹ وہ جو ہے کام ہو رہا ہے, ہوم ورک ہو رہا ہے. ابھی دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. اللہ بہتر کرنے والا. بس جو میں عرض کر رہا تھا کہ ائمہ طاہرین اس دور میں ان کے پاس کوئی جا نہیں سکتا, ان سے تعلیم لے نہیں سکتا, پکڑ لیا جائے گا. اس کے باوجود تیار کرنا شاگردوں کو اور پھر شاگردوں کو پھیلانا پورے عالم میں, اس میں بات کریں گے ایک دو دن بعد انشاءاللہ زندگی رہی کہ ائمہ طاہرین نے کیسے کام کیا. ابھی تو بتا رہے ہیں فکریں کیسے پیدا ہوئیں. بس یہ فکریں کیوں پیدا ہوئی؟ جب حکمرانوں کو ضرورت پڑتی تھی مذہبی سہارے کی, مذہب کی وجہ سے حکومت میں نہیں لیا تھا. مذہب کا سہارا لو, مذہب کا جب تک سہارا نہیں ملے گا ہماری حکومت قائم نہیں رہے. آلے کے طور پہ, انسٹرومنٹ کے طور پہ مذہب کو استعمال کیا جائے, کہیں بھی استعمال کیا جائے, کوئی بھی استعمال کرے, مولوی استعمال کرے, چینل استعمال کرے, حاکم استعمال کرے, باطل ہے, باطل ہے یہ سب کچھ باطل. بس اس لیے کیا ہوا کہ فکری گروہوں میں لوگ تقسیم ہوتے چلے گئے. عزلت نشینی کیا ہے؟ گوشہ نشینی, یہاں سے بات نکلی تھی. گوشہ نشینی لفظی معنی ہے اعتزال, جس نے کنارہ کشی اختیار کی. اعتزال جس نے کنارہ کشی اختیار کی, یہ لفظی معنی ہے. اصطلاح میں اعتزال کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح ہوتی نا, جیسے صلات لفظی معنی ہے دعا. اصطلاح میں صلات کسے کہتے ہیں؟ نماز کو. اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ہمارے ایک بہت بقراط پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے پوری کتاب لکھ ڈالی تھی کہ پورے قرآن مجید میں نماز کا ذکر ہی نہیں ہے, صلات کا ذکر ہے, اور صلات کا معنی ہے دعا. اور وہ یہ بھول گئے کہ جہاں جہاں صلات کا ذکر آیا ہے بیشتر جگہوں پہ وہاں سجدے کا بھی ذکر ہے, وہاں رکوع کا بھی ذکر ہے, وہاں قیام کا بھی ذکر ہے, ہر چیز کا تو ذکر آ رہا ہے وہاں پہ. اقیم الصلات, دعا مانگی جاتی ہے, قائم نہیں کی جاتی دعا. اقیم الصلات کا معنی کیا؟ تو لہٰذا جو بالکل لابلد ہوتے ہیں, عربی سے بھی لابلد ہوتے ہیں, قرآن کی زبان سے بھی لابلد ہوتے ہیں, جب وہ تفسیر کرنے بیٹھ جائیں گے تو وہ یہی کریں گے نا, کیونکہ انہیں پتا تو کچھ ہے نہیں. اب عام جاہل آدمی کہے گا بات تو صحیح کہہ رہا ہے, صلات کا معنی تو دعا ہے. بھائی اقیم الصلات, یقیمون الصلات, اقامت صلات, قیام, صلات کا قیام, دعا کا قیام نہیں ہوتا. جہاں دعا کی بات ہے وہاں ادعونی فاستجب لکم, تم مجھے پکارو, دعا کرو, میں تمہیں جواب دوں گا. یہ دعا کا ذکر الگ ہے, صلات سب جانتے ہیں کہ کس معنی میں. تو بس اعتزال کنارہ کشی اصطلاح میں. یہ معنی کب سامنے آیا؟ فکر موجود تھی کہ جو خوارج کی بھی نفی کر رہی تھی, جو مرجع کی بھی نفی کر رہی تھی, یہ فکر موجود تھی. یعنی ایسے لوگ موجود ہو گئے تھے جو ان کو بھی رد کرتے تھے, ان کو بھی رد کرتے تھے. مگر ان کا سب سے بڑا سرخیل کون تھا؟ جو پہلا معتزلی, معتزلہ فرقے کا بانی بنا, یعنی عزلت نشینی کرنے والا, کنارہ گیری اختیار کرنے والا. یہ معنی اصطلاح میں ان کے لیے آیا جنہوں نے خوارج, مرجع اور محدثین ان سب سے الگ راستہ اختیار کیا. اس فرقے کے بانی کا, اس فکر کے بانی کا نام ہے واصل بن عطا معتزلی. واصل بن عطا معتزلی جو خواجہ حسن بصری کا شاگرد ہے. خواجہ حسن بصری فکری طور پہ فقیہ ہیں. فقیہ سے مرادی کہ اس زبانے کے محدثان, کل عرض کر چکا ہوں کہ جب میں اس زبانے کے محدثان یا محدثین کہوں تو اس سے مراد اہل حدیث ہمارے بھائی جو آج ہیں وہ نہیں ہے, لہذا کسی کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہو. وہ مراد نہیں ہے میری جو آج اہل حدیث ہے. اس زبانے میں یہ جو تین گروہ بن گئے تھے, محدثان کا بن گیا تھا, خوارج کا بن گیا تھا, مرجع کا, ان سب سے الگ ایک نظریہ واصل بن عطا نے نکالا. اور اپنے استاد کے, اور اس کے ذہن میں یہ فکر تھی, اس کے ذہن میں کہاں تھی, جب یہ الگ الگ چھپ چھپ کے درس لینے جاتا تھا دوسروں سے, اس کی تسلی نہیں ہوتی تھی خواجہ حسن بصری کے دلائل سے. پڑھا لکھا بہت تھا, اور یہ بھی بتا دوں کہ معتزلہ سب پڑھے پڑھے لکھے اور اسی لیے چھا گئے تھے. عباسیوں نے ان کی سرپرستی کرنا شروع کی تھی بنی امیہ کے مقابلے میں, اسی لیے ان کے عروج کا زمانہ ہے ہجری 331 تک, دوسری ہجری سے لے کے, یعنی ہجری 120 کے بعد 130 کے درمیان یہ شروع ہوئے. 331 تک جب تک عباسیوں کا عروج رہا, ان کا بھی, معتزلہ کا بھی عروج رہا. اور مامون کے زمانے میں تو یہ چھا گئے تھے. مامون کا مذہب بھی معتزلہ تھا. جو غلط فہمی میں, وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے, بھی بتا دیں گے کہ معتزلہ کے عقائد کیا ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تیار ہیں نا آپ لوگ؟ मैंने पहले दिन ही अर्ज कर दिया कि बहुत खुश्क गुफ्तगू है, मगर करनी भी जरूरी है, आप तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है सारे मसाइल। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे पता चलेगा हमारे बच्चों को कि हुआ क्या माजी में, बाबा कैसे बन गए फिरके फिरकियां, कैसे बन गए सारे के सारे फिरके फिरकियां। सलावत भेजिए एक बार और मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उतरते हैं मैदान में। दो और बड़े आलिम थे जिनका नाम मोतजली नहीं पड़ा मगर फिक्र उनकी वही। अच्छा ये नाम कैसे पढ़ते हैं, देखिए हम आपको बताते हैं एक बात। अब तो वो इस्तलाहें भी बेकार हो गई, यानी नाकाबिले अमल हो गई। लेफ्ट और राइट, दाएं और बाएं, यानी दाएं बाजू के ये बाएं बाजू, दाएं बाजू के वो कहलाए जाते हैं राइटियस्ट, यानी जिनको करामत पसंद कह लीजिए या जिनको बुनियाद परस्त कह लीजिए या कभी कभी मजहबी जमात, कभी कभी नहीं बल्कि जितनी भी मजहबी जमातें हैं सब दाएं बाजू की शुमार की जाती है। मजहबी जमातें जितनी भी हो करामत पसंद कहलाती हैं, इन सबको कहते हैं राइटिस्ट, यानी दाएं बाजू वाली जमात। लेफ्टिस्ट जो जरा प्रोग्रेसिव हो, अभी तफसीली माने बता देता हूं लेकिन पहले जाहिरी माना समझ। मसलन हमारे यहां बाएं बाजू की पार्टियां, अब तो कोई बाएं बाजू की पार्टी रही नहीं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता यहां से पार्टियों के, बहरहाल वो जितनी भी तरक्की पसंद अपने आप को कहती थी माइल बा सोशलिज्म, सोशलिस्ट नहीं थे वो, माइल बा सोशलिज्म या लिबरल, और इस तरह के लोगों को कहा जाता था ये लेफ्टिस्ट हैं, ये बाएं बाजू के, यानी कदामत पसंद नहीं है। मतलब ये राइट और लेफ्ट की इस्तिलाह आज तक बाकी है, इसमें ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन बताना चाहता हूं कि शुरू कहां से हुआ। जब फ्रांस का इनकलाब आ रहा था 18वीं सदी के आखिर में, और वो खुदा मजहब के खिलाफ और जागीरदारी निजाम के खिलाफ, असल तो था वो जागीरदारी सिस्टम जो आज तक हमारे यहाँ नाफिज है, अभी 200 साल 250 साल इसीलिए पीछे हैं, बहुत पीछे 250 साल। आप मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा अपनी, लोग आते जाते रहेंगे, एक सलावत और इनायत फरमाइए मोहम्मद आलम। वो एक बहुत बड़ी जंग है, वो फ्रांस के इनकलाब के बाद ही वो सनती इनकलाब के दौर में दाखिल हुआ, पूरा यूरोप वो जागीरदारी सिस्टम के खिलाफ खड़े हो गए थे। हमारे यहाँ ये जान नहीं छोड़ने वाला सिस्टम, क्यों, इसी पर तो वो हुकूमत कर रहे हैं। जागीरें हैं, जाहिर है वो अल्लाह मियां उनको देकर भेजा है। आप उनसे कैसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पास इतने हजार एकड़ और उतने हजार एकड़ जमीन कहां से, तो अल्लाह मियां ने देकर भेजा। पाकिस्तान है मगर उसमें कितनी तकसीम है, कितनी कितनी जमीनें किसकी हैं, सबकी हैं, उनकी है, उनको अल्लाह मियां ने देकर, आप कौन होते पूछने वाले। लिहाजा जहां जहां वो सिस्टम उखाड़ के फेंक दिया गया जड़ से, वहां कौमें आगे बढ़ गई, क्योंकि अभी तक उसी फरसूदा निजाम में, जागीरदारी निजाम के चुंगल में फंसे हुए हैं, सिस्टम में नहीं निकल सकते, उसी पर वो हुकूमत करते हैं, उसी पे हर इदारों में उनके लोग बैठ जाते हैं, उसी में एस्टेब्लिशमेंट उनकी होती है, सब उन्हीं का साथ देती है। ज्यादा वो बड़े आराम से बाकी सबका किसी का कुछ भी होता रहे जब तक वो सिस्टम जड़ से उखाड़ के नहीं फेंका जाता। यूरोप में वो हो गया, उस सिस्टम को उन्होंने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। तो उसमें जब वो लड़ाई चल रही थी तो फ्रांस का जो बादशाह था, दाएं तरफ जागीरदारी निजाम के हामी बैठा करते थे जिनमें अक्सरियत मौलवियों की होती थी, मौलवी यानी ईसाई पादरी, क्योंकि वो सब उस सिस्टम के हामी थे, उससे उनका चर्च चलता था, कलीसा चलता था, वो उनको माल देते थे, मजहबी टैक्स के नाम पे उनका पेट भरा करते थे, उनके इदारों को चलाया करते थे, लिहाजा वो सब के सब उस सिस्टम का साथ देते थे। आज भी उस टाइप के मुल्ला उसी सिस्टम का साथ देते हैं क्योंकि वो सिस्टम उनको चला रहा है, आगे बढ़ा रहा है, वो सब उसका साथ देते। तो वो दाएं बाजू दाएं तरफ बैठते थे बादशाह के, और बाएं तरफ वो बैठते थे जो उस सिस्टम के मुखालिफ होते थे। तो राइट और लेफ्ट की इस्तिलाह वहां से वजूद में आई, दायां बाजू और बायां बाजू, फिर वो आज तक राइज है कि जितने फिर वो जब कम्युनिज्म और सोशलिज्म की हवा चली तो वो लेफ्टिस्ट कहलाए, बाकी उनके मुखालिफ जो थे वो राइटिस्ट कहलाए। अब है नहीं, अब तो खिचड़ी पक्की हुई है, ना सोशलिज्म का वजूद है ना कम्युनिज्म का, डेमोक्रेसी हर जगह की अपनी। आप देखिए हमारे यहाँ की अपनी तारीफ है, हमारे यहाँ की अपनी तारीफ है, हिंदुस्तान की अपनी तारीफ है, अमेरिका की अपनी तारीफ है, बर्तानिया की अपनी तारीफ, जमहूरियत की आप जो चाहे तारीफ कर लो, ये अलग बात है कि जीत जाओ तो बादशाह बन गए, जीत जाओ तो फिर क्या बन गए, बादशाह बन गए। क्यों, लोगों ने वोट दिया, लोगों ने बादशाह बनने के लिए वोट थोड़ी दिया था तुझे, या बादशाह बनने के लिए वोट दिया था, बादशाह बनने के लिए वोट नहीं दिया था, अब बादशाह बन गए, अब हमारी बादशाह, अब शहजादे शहजादियां तैयार होंगी आपके लिए। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। खैर जनाब, बस ये जो था एतिजाल, उस वक्त ये तरक्की पसंद فکر کی صورت میں سامنے آیا، یعنی ان سب سے الگ ہٹ گئے۔ واصل بن عطا دو آدمیوں سے متاثر ہوا جو اس نظام کے اس وقت خیال میں لوگوں کے باغی تھے۔ جیسے ہم آج کل دھوکہ کھا جاتے ہیں نا، کوئی شور مچاتا ہوا ہے ہم نے کہا انقلابی ہے، کوئی شور مچاتا ہوا ہے ہم نے کہا انقلابی ہے، پیچھے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں ساری قوم اس کے پیچھے۔ تو وہ دھوکہ کیا، اس وقت دو شخص تھے، غیثان دمشقی اور ایک معبد جہمی، جو علی الاعلان اس کے خلاف تھے، مرجع کے خلاف تھے، خوارج کے خلاف تھے، ان سب کے خلاف تھے۔ مرجع کہ یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط ہے۔ یہ ان سے متاثر ہوا، واصل ابن عطا معتزلی، ان دونوں کے افکار سے متاثر ہوا اور اس نے اپنے استاد کے خلاف بغاوت کی۔ استاد کا عقیدہ کیا تھا کہ ہر فعل کا خالق اللہ ہے، ہر فعل کا خالق۔ ایک جملے میں کل کی مجلس کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیں، کیا تھا؟ خوارج کیا کہتے تھے؟ گناہ کرنے والا کافر ہے۔ مرجیہ کیا کہتے تھے؟ کہ گناہ کرنے والا مومن، یہ مرجیہ کا عقیدہ تھا، مومن۔ یہ ان دونوں کے خلاف نیا نظریہ، نیا عقیدہ لے کر آئے، ان دونوں سے ہٹ کر۔ اس نے کہا نہیں، ان کے اصول دین میں سے ایک اصول ہے، پہلے وہ اصول دین بتا دیں پھر تشریح کریں گے۔ منزلتم بین المنزلین، واصل بن عطا نے کھڑے ہو کر اپنے استاد سے اختلاف کیا اور کہا کہ نہیں، وہ نہ کافر ہے نہ مومن ہے، بلکہ اس کی منزل دونوں کے درمیان والی ہے، اس کی منزل دونوں کے درمیان والی ہے۔ ان کے اصول دین ہے، دیکھیں، توحید، عدل، وعد و وعید، منزلتم بین المنزلتین اور امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ حتیٰ کہ ان کے اصول دین میں نبوت بھی نہیں ہے، امامت تو چھوڑ دیجئے، وعد و وعید میں وہ قیامت وغیرہ سب لے آتے ہیں، وہ الگ۔ منزلتم بین المنزلتین کیا ہے؟ کہ یہ گناہ کرنے والوں کے بارے میں کہ اس میں خاموشی اختیار کرو، اور یہ نہ کافر ہے نہ مومن ہے۔ اب اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ، اس کا کیا عقیدہ۔ واصل بن عطا نے اپنے استاد سے اختیار کیا، اختلاف کیا، اور جب استاد سے سوال کیا گیا، استاد نے کہا کہ بھائی وہ جہنمی ہے، تو کہا کہ نہیں، میں اختلاف کرتا ہوں تجھ سے، وہ نہ کافر ہے نہ مومن ہے، بلکہ وہ ان کے درمیان والی چیز ہے، منافق بھی نہیں ہے۔ محدثان کہتے تھے کہ یہ منافق ہیں، لہٰذا ان سے بھی ہے کہ منافق بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان کی ایک چیز ہے۔ ارے بھائی کیا چیز ہے؟ تو استاد نے اس کے لیے استعمال کیا تھا، اعتزل عنی، اس نے ہم سے عزلت اختیار کی، یہ ہم سے الگ ہو گیا، اس نے ہمارے ہم سے کنارہ گیری اختیار کر لی، ہم سے علیحدہ۔ فکر پہلے سے تھی، اب یہ فکر کہاں سے تھی؟ صفین میں تھی یہ فکر، مدائن میں یہ تھی فکر۔ ایک گروہ اس فکر کا ہر دور میں موجود رہتا تھا کہ نہ ہم علی کے ساتھ ہیں نہ حاکم شام کے ساتھ، نہ ہم حسن کے ساتھ ہیں نہ ہم حاکم شام کے ساتھ ہیں، ہم کسی کے ساتھ ہی۔ فکر تھی مگر اس فکر کو نام نہیں پڑا تھا، بس جب اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تو اس کے نام کے ساتھ لگایا جاتا تھا، واصل بن عطا معتزلی، واصل بن عطا جس نے اپنے استاد سے کنارہ گیری اختیار کی۔ اصطلاح میں معتزلہ وہ فرقہ بن گیا جو واصل بن عطا کی پیروی کرتا تھا، اور آج تک یہ موجود ہے، فکر موجود ہے، فرقے تو 72-73 ہو گئے اس فکر کے لوگ۔ وہ فکر کیا ہے وہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، ان کے عقیدوں کو پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ ایک بار اور صلوات الہی فرمائیے، یہ بار 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 صلوات اسی لیے بھجوا رہا ہوں کہ آپ ذرا آپ میں ہلجل ہوتی رہے، سکتے میں نہ آ جائیں۔ اب ان کا مسئلہ یہ تھا، یہ بدبخت یہ کہتے تھے کہ صفین میں کوئی ایک باطل پر ہے، دونوں حق پر نہیں۔ اب منافقت دیکھیے آپ ان کی، آج تک اسی نظریے پہ ڈٹے ہوئے، اس فکر کے جو فرقے ہیں ہیں اس فکر کے فرقے، معتزلہ نہیں کہتے، میں نے کہا نا کل عرض کیا تھا کہ نام وہ بدلتے چلے گئے، فکریں وہی کام کر رہی تھی۔ فکر کیا تھی؟ واصل بھی نہ تھا کہتا تھا کہ یہ دونوں میں سے ایک، دونوں حق میں نہیں ہو سکتے کیونکہ ہزاروں کا خون، دونوں میں سے ایک باطل پر ہے، کون ہے یہ ہمیں نہیں پتا، کون باطل پر ہے کون حق پر یہ ہمیں نہیں معلوم، مگر دونوں میں سے کوئی ایک حق پر ہے ایک باطل پر ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دو۔ اب یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو گروہوں میں جنگیں ہوں دن میں دونوں حق پر ہوں، کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن کہتا تھا یہ تو نہیں ہو سکتا، مگر کون حق پہ ہے کون باطل پہ یہ ہمیں نہیں معلوم،
لہذا ان میں سے کسی کی گواہی قابل قبول نہیں. یہ پہلا شخص تھا جس نے یہ نعرہ لگایا اور پھر کھل کر کہا کہ اگر میرے سامنے معاذ اللہ علی اور ان کی اولاد بھی گواہی دینے آ جائے گی تو میں قبول نہیں کروں گا اس اصول کی بنا پہ. اب پتہ چلا کہ کیوں تاریخ میں ایک گروہ پیدا ہوا جس نے کہا تھا کہ شیعہ کی گواہی قابل قبول. سب سے پہلے معتزلہ تھے, فکر یہ پہلے سے تھی, مگر باقاعدہ عقیدے کی صورت میں آیا کہ ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے صرف ان کی وجہ سے. یہی عقیدہ وہ رکھتے تھے وہاں پر اپنا, ان کے درمیان میں حسن امام حسن اور حاکم شاد کی لڑائی کے دوران میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بھائی یہ ان میں سے کوئی ایک حق پہ کون ہے یہ نہیں معلوم, یہ اللہ کی. پھر ایک اور ان کا عجیب و غریب عقیدہ ہوا, خوارج کہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہے پتا بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے بغیر. ٹھیک ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. مقصد ان کا بھی کیا تھا؟ مقصد ان کا بھی تھا ظالموں کو بچانا, مقصد ان کا بھی تھا ظالموں کو بچانا. معتزلہ اس کے بالکل برعکس عقیدہ لے کر آئے. وہ برعکس عقیدہ کیا لے کر آئے؟ جبر و اختیار کی بحث وہیں سے شروع ہوئی, آغاز ہوئی. ایک مجبرہ بنا, مجبرہ وہ فکر بنی جو کہتی تھی کہ جبر ہے, آپ جو بھی حرکت کریں, میں جو کہہ رہا ہوں, جو کر رہا ہوں, یہ سب اللہ, آپ کچھ اپنی مرضی سے نہیں کرے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور اسی لیے ان کا عقیدہ تھا وہی اشاعرہ کا, جو اس کا ذکر میں انشاءاللہ زندگی رہی بعد میں کرنے والا ہوں. اشاعرہ کی بھی وہی فکر بن گئی تھی کہ اللہ کی مرضی ہے, ہم اچھے برے کا فیصلہ نہیں کر سکتے, اچھا وہی ہے جو اللہ کر دے, برا وہی ہے جو اللہ کر دے. یعنی اللہ کسی گناہگار کو جنت میں بھیج دے تو وہی حسن ہے, اور کسی بامل فرد کو جہنم میں ڈال دے تو وہی قبح ہے, حسن و قبح ہے. کہ قائل تھے کہ جو شارع کر رہا ہے عقل کا وہاں گزر محدثان میں بھی نہیں تھا, عقل کا گزر نہیں تھا, محض نص سے قرآنی اور نص سے حدیث پہ کام کرتے تھے, چاہے عقل پہ اترے یا عقل پہ اترے یا نہ اترے. معتزلہ نے اس کے بالکل برعکس کیا, کہا کہ نہیں, جو عقل پہ نہیں اترتی آیت اس کی تاویل کی جائے گی, جو عقل پہ نہیں اترے گی اس کی تاویل کی جائے گی, جو حدیث عقل پہ نہیں اترے گی تاویل کی جائے گی. محض عقل کی بنا پہ انہیں سارا, اور اسی لیے زیادہ پڑھے لکھے تھے اور بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے کیونکہ سارے وہ نظریات ان کے پاس جمع تھے. اور واصل بن عطا پھر بہت آگے بڑھا اور پوری دنیا پہ اس کا نام چھا گیا, عمر بن عبید جو اس کا داماد بھی تھا اور شاگرد بھی تھا, وہ اس کے نظریات کو لے کر بہت زیادہ آگے بڑھ گیا. انہیں نے کیا فکر پیش کی؟ اختیار کی. مجبرہ, مفوضہ, یہ دو نام وجود میں آئے, فکروں کے نام, گروہ کے نہیں, فکر. ایک مجبرہ فکر بنی, مجبرہ فکر بنی کہ جبر ہے, انسان کوئی بھی کام اپنے ارادے سے نہیں کرتا, جو بھی کرتا ہے سب اللہ کے ارادہ ہے, سب کچھ اللہ کا ارادہ. اس کے مقابلے میں اختیار یعنی مفوضہ یعنی تفویض فکر وجود میں آئی, جو واصل بن عطا لے کر آیا. اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ نہیں, انسان اختیار مطلق رکھتا ہے, اپنے ارادے میں انسان مختار کل ہے. کیسے مختار کل ہے؟ کہتے ہیں ایسے, اب میں معذرت کے ساتھ کیونکہ لفظ پہنچانے کانوں تک ضروری ہے ورنہ میں ایسے الفاظ سے گریز کرتا ہوں کہ اگر, کیونکہ اللہ کبھی بدکاری کا حکم, دیکھیں دلیل بڑی پکی ہے ان کی, اللہ کبھی بدکاری کا حکم نہیں دے سکتا, اللہ کبھی چوری کا حکم نہیں دے سکتا, اور بھی بہت سارے گناہوں کے نام لکھیں جو آپ خود ہی اب سمجھتے چلے جائیں. یعنی کسی بھی غلط کام کا اللہ حکم معاذ اللہ نہیں دے سکتا. اب میں بھی آپ کو یہاں پھنسا سکتا ہوں, اللہ چوری کا حکم نہیں دے سکتا, کوئی غلط کام کرے وہ کہہ دے اللہ کہہ دے خبردار, اللہ کیا تو نے اللہ پہ ڈال رہا ہے, یعنی بھی اللہ کی مرضی کے, کیوں؟ وہ قادر مطلق ہے نا. سوال پیدا ہوا ذہن میں, مگر اس کا جواب سوائے امامیہ کے اور کسی کے پاس نہیں, سوائے معتدلہ. اسی لیے مجبرہ اور مفوضہ کے ذریعے, دیکھیے آپ فکروں کے نام بتائیں, اشاعرہ, معتزلہ, امامیہ, یہ گروہ, امامیہ, معتزلہ, اشاعرہ, اور جو فکر ان کے تحت کام کر رہی ہے ان فکروں کا نام ہے مجبرہ, یعنی اشاعرہ کے تحت ہے, مفوضہ معتزلہ کے تحت ہے, معتدلہ امامیہ کے تحت ہے. اعتدال, اس کی تشریح کریں, اس کی بھی تشریح کریں, لیکن پہلے بات کو جہاں تک سمجھا سکتے ہیں وہاں تک سمجھا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. بابر کہتے ہیں وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا نظام ہے, جس کے قبضہ قدرت میں پورا ملک. دیکھیں نیند نہیں آنی چاہیے. میں اپنے حساب سے چھوٹا سا ایک طالب علم ضرور ہوں, چھلوار بھیجیے. دیکھیں اب معمولی طالب علم ضرور ہوں لیکن انتہائی قیمتی مطلب آپ کے سامنے اپنے حساب سے پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ قبول کرنے والا ہے, بچوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے میری محنت وصول ہو جائے گی انشاءاللہ. جوانوں تک یہ میری بات پہنچ جائے وہ سمجھ لیں کہ مسئلہ کیا ہے. کہ جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی نظریاتی بنیاد ڈاوا ڈول ہو جاتا ہے آدمی. میں صحیح ہوں کہ نہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, بابا جان چھڑاؤ, چھوڑو مذہب سے دور بھاگو. نہیں, جب نظریاتی بنیاد مضبوط ہوگی بستیاں جلا دی جائیں, شہر جلا دیے جائیں, لوٹ لیے جائیں, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, نہروں میں بہا دیے جائیں, دیواروں میں چن دیے جائیں, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں؟ جانتے ہیں کہ نظریاتی بنیاد مضبوط ہے, خون دیا ہے, خون جگر دیا ہے, پاک خون دیا ہے اپنے مکتب کو. ایسے تھوڑی, تو نظریاتی بنیاد تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے نا کہ کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت وہ ذات جس کا یہ ملک, ملک یعنی مالک حقیقی کون ہے؟ اللہ, جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے. کون اللہ؟ وہو علی کل شیء قدیر, جو ہر شے پر قادر ہے, ہر شے پر قادر. کیا مطلب ہے؟ یہی جبر اور تفویض کے درمیان کا راستہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ جگہ جگہ جو قرآن مجید میں اعلان کیا گیا قادر, قدیر, مقتدر, اللہ قادر ہے, اللہ قدیر ہے, کتنی جگہ 100 سے زیادہ آیات ہیں جس میں اللہ نے اپنی قدرت کا اعلان کیا ہے. ممکن ہے بہت زیادہ ہوں لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ 100 سے زیادہ آیات ہیں جس میں اللہ نے اپنی قدرت کیوں بار بار اعلان کر رہا ہے پروردگار کہ میں قادر ہوں, ہر شے پر قادر ہوں, ہر شے پر قادر ہوں. کیوں؟ فکر پیدا ہونے والی ہے نا, ایک جو فکر کہے گی کہ نہیں اللہ کے ارادے کا اس میں دخل نہیں جو کچھ بھی انسان کر رہا ہے. معتزلہ نے کیا فکر پیش کی کہ جو کچھ بھی انسان اچھائی برائی کر رہا ہے سب اس کا ذمہ دار ہے, اللہ کا اس میں ارادے کا دخل, اللہ کا ارادہ اس میں داخل نہیں ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے خود کر رہا ہے. یہ ان کے مقابلے پر تھا خوارج کے اور باقی سب کے مقابلے پہ یہ عقیدہ ان کا تشکیل پایا تھا کہ جو کچھ بھی انسان خود کر رہا ہے, اور اس کے لیے بھی دلیلیں لاتے تھے, قرآن سے ہی دلیلیں لاتے تھے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہر گروہ اپنی استدلال کے لیے قرآن ہی سے آیات لے کر آتا ہے. دھوکہ مت کھایا کرو کہ کوئی تمہارے سامنے ایک لفظ قرآن کا نکال کے ایک آیت پیش کر دے. کہو 6500 آیات پہ بات کرو, ایک آیت پہ بات نہیں ہوتی ہے کبھی. کیوں؟ اب دیکھیے کیا کہتے تھے معتزلہ, کون سی آیت لاتے تھے؟ فالہمہا فجورہا وتقواہا. اللہ نے تو بتا دیا اچھا و برا کیا ہے, اب جو کچھ بھی کرے گا انسان ذمہ دار ہے. اللہ نے الہام کر دیا نیکی اور بدی کو, اب یہ جو کرے گا خود ذمہ دار ہے, اللہ کا ارادہ نہیں ہے. دوسری آیت لے کر آتے تھے انا ہدینا السبیل اما شاکرا واما کفورا, جو میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے وہی آیت پیش کرتے تھے. تو بھئی اللہ نے تو ہدایت کر دی, اب چاہے کفر کرنے والے بنو چاہے شکر کرنے والے بنو, سب اللہ نے چھوڑ دیا تم پر, جو بھی کرو گے. مختار کل ہو تم, اختیار مطلق دے دیا تھا معتزلہ نے, جو کچھ بھی کر رہا ہے انسان ذمہ دار ہے. کسی ارادے میں اللہ کا ارادہ شامل نہیں ہے, اللہ کا ارادہ شامل نہیں ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. درجنوں آیات تھی ان کے پاس قرآن کی کہ جس کی بنا پہ یہ کہتے تھے کہ انسان مختار کل, اللہ کے ارادے کا اس میں کوئی عمل دخل معاذ اللہ نہیں ہے. اور پھر اس سے بڑی دلیل یہ دیتے تھے کہ بابا اللہ کبھی برائی کا حکم دے گا نہیں دے گا. آئیے اب مسئلہ کیا ہے, پہلے ہم بھی ایک پیش کرتے ہیں حدیث, پھر اس کے بعد اس کا جواب تفصیل میں جائیں گے. آپ کے امام کے سامنے, پانچویں امام کا زمانہ ہے, چھٹے امام کا زمانہ ہے, معصوم کے سلام دیجیے محمد علی محمد. یہ سوال آ گیا کہ یہ جو جھگڑا چل رہا ہے مجبرہ اور مفوضہ کا اور یہ معتزلہ کا جو عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کے ارادے کا دخل نہیں ہے, اس میں اللہ کا ارادہ اس میں داخل نہیں ہے, مختار کل ہے. اور وہ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے, برا ہو رہا ہے تو. امام کی خدمت میں یہ سوال آیا, امام نے جواب میں سوال رکھے
کہا اچھا یہ بتاؤ، تین حالتوں سے خالی نہیں ہے انسان کا فعل، یا تو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے، ایک صورت یہ بنی سوال کی، تو اب یہ کہاں کا عدل اور انصاف ہوا کہ کام تو اللہ کی مرضی سے ہو سزا بندے کو ملے، انصاف نہیں ہوا نا، عدالت نہیں ہوئی نا، کہ کام بندہ کام اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور سزا وہ بیچارے بندے کو مل رہی، جبکہ بندے کا تو عمل دخل اس میں ہے ہی نہیں. کہا اچھا پھر ایسا ہے کہ کچھ اللہ کا ارادہ ہے کچھ بندے کا، کچھ اللہ کا ارادہ ہے کچھ بندے کا، تو پھر یہ بھی عدالت نہیں ہوئی کہ ارادہ دونوں کا ہو سزا ایک کو ملے، ارادہ دونوں کا ہے سزا. تیسری صورت کیا بچی؟ انسان فعل انجام دے رہا ہے خود. اب دیکھیے ٹچ ہو گیا معتزلہ کے ساتھ معاملہ، لیکن کیسے الگ ہوگا بتائیں گے آپ کو، اسی لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ کل یہ حدیث آپ کے سامنے آئے تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ تو وہی معتزلہ کا عقیدہ ہے. تیسری صورت امام نے پیش کی کہ دیکھو اب ایک ہی صورت بچتی ہے کہ انسان جو اچھائی کر رہا ہے اور جو برائی کر رہا ہے اس کا ذمہ دار ہے. جب یہ ذمہ دار ہے تو اب جزا و سزا کا مستحق قرار پائے گا، کیونکہ فعل اس نے خود انجام دیا ہے اچھا اور برا دونوں، لہذا اچھے پر جزا اور برے پر سزا ملے گی. اب بظاہر معتزلہ سے مل گیا نا یہ، بس یہ ہوتا تھا لیتے تھے وہ ائمہ طاہرین سے، لیتے تھے وہ مولا کائنات کے خطبات سے، اور سامنے حق کو رکھے پیچھے باطل کی دکان کھول لیا کرتے تھے، پیچھے باطل کی دکان کھل جاتی تھی. اب اس کی حقیقت کیا ہے معصوم کے سرمان کی، وہ سن لیجئے آپ. قدرت اللہ کی قدرت کیا ہے؟ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مخلوق ہے. لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہو گیا تھا معتزلہ اور اشاعرہ اور دوسروں کے درمیان اس ایک مسئلے پہ کہ قرآن قدیم ہے یا مخلوق ہے. معتزلہ کہتے تھے مخلوق اور دیگر کہتے تھے قدیم، لیکن اس مسئلے میں معتزلہ بہرحال ہم سے قریب تھے. ایک دو مسئلے تو صحیح ہوتے تھے نا توحید میں جا کے، اس پہ قتل عام اتنا بڑا فرقے وارانہ فساد ہوا تھا عباسیوں کے دور میں کہ لاکھوں انسان، یہاں تک کہ عباسیوں کئی معتزلیوں کو بھی پھانسی پہ لٹکانا پڑا تھا کہ بابا جان چھوڑو جھگڑا تو ختم ہو. ایسے ایسے ایک دوسرے کے پورے پورے کتاب خانے ان لوگوں نے جلا دیے تھے، جس میں ہزاروں لاکھوں کتابیں ہوتی تھیں. دوسروں نے معتزلیوں کے اور معتزلہ نے دوسروں کا بالکل نابود کر دیا تھا، سب کو مٹا کے رکھ دیا تھا. اس طرح سے ان میں فساد ہوا تھا ان مسائل کے اوپر. ان مسائل کی حقیقت کیا ہے؟ کیوں وہاں سے ہٹ گئے نا جہاں سے ان مسائل کا حل ملنا تھا، وہاں سے ہٹ گئے. کیسا قادر ہے اللہ؟ اس ایک صفت پہ ذرا سا بات کر لیتے ہیں. کیسا قادر؟ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی، سب مخلوق ہے. اس پہ پورا اشرا پڑا تھا اگر آپ کو محرم میں یاد ہو، ان آتی رحمان اللہ ابدا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی رحمان ابدا. یہ دلیل دے رہا ہوں آپ کو قرآن، اور یہ ایسی بہت ساری آیت ہے کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے سب کا سب جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے عبد کی حیثیت سے آئے گا. کیسے آئے گا؟ یعنی مخلوق ہے اس کی، پہاڑوں جمادات ہوں نباتات ہوں جنات ہوں ایوان ہوں ملائکہ ہوں جو کچھ بھی ہے کائنات ہوں سب کا سب اللہ کے سوا کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے. اس میں اچھا ہو برا ہو یہ ہو وہ ہو تو ہو میں ہو جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے، اچھے ہو لوگوں برے لوگ سب اللہ کی مخلوق ہے. یہی پروردگار سمجھانا چاہ رہے ہیں. دو راستے رکھے تمہارے سامنے، ہم نے تمہاری ودیت میں تمیز دی ہے. تمیز، تمیز یعنی عقل، جو دوسری مخلوقات کو نہیں دی. دوسری مخلوقات کو بس اتنی عقل دی ہے کہ وہ اپنا زندگی گزار لیں. وہ لومڑی چالاک ہے تو اتنی چالاک تھوڑی کہ کچھ بنا لے، بنا تو نہیں سکتی، کوئی ایجاد تو نہیں کر سکتی، وہ ایک فطرت طور پہ ہے. ایک صلوات عنایت فرمائیں. بلند آواز ایک سوال دے دیا. مجھے احساس ہے جب میرا گلا خشک ہو رہا ہے تو آپ کی کیا حالت ہوگی.
خدا خطب الانبیاء بلند تر صلوات.
اس مسئلے کو سمجھ
سمجھ لیجئے گا کہ جو کچھ بھی اللہ کے ماں سوا وہ سب کچھ اس کی سب مخلوق ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. اللہ نور السماوات والارض, کائنات کی ہر شے میں اللہ کا نور کار فرمائے, ہر شے میں, کوئی استثنا نہیں, الا نہیں ہے یہاں, الا نہیں ہے, یعنی ہر شے جو موجود ہے وہ اللہ کے وجود کو, وجود کی دلیل ہے ہر شے. یہ مطلب ہے اللہ نور السماوات والارض کا. بہت ساری تشریحات ہیں, تفسیرات ہیں, لیکن ایک ظاہری مطلب اس کا یہ کہ ہر شے میں اللہ کا وجود جو ہے اپنے دلیل ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی ہے خالق جس نے اس کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, پیدا کیا, کسی کو عقل نہیں دی. ملک کو جیسا بنایا ویسا بنایا, حیوان کو جیسا بنایا ویسا بنایا, تمیز چیزوں میں نہیں دی. بڑے بڑے خوفناک منظر دیکھے میں نے, وہ جو ایک نیشنل جیوگرافک چینل آتا ہے کہ ایک جانور پہ چار چار بھیڑیے لگ گئے, ترس بھی آ رہا ہے, لیکن کیا کیا جائے, جنت کا یہی قانون, جنگل کا یہی قانون ہے بھائی, ورنہ وہ بھوکا رہے گا, اسے کوئی کھا جائے گا, پیٹ بھرنا ہے نا. تو یہ قانون ہے, اس کو کوئی سزا تھوڑی ہے کہ ایک جانور کو چار بھیڑیے مل کے کیوں پھاڑ رہے ہیں. ایسا کوئی قانون اللہ کے یہاں نہیں ہے کہ ان بھیڑیوں کو جہنم میں ڈال دوں گا, ایک ہرنی کو بیچاری کو چار نے مل کے مار دیا, نہیں ہے نا ایسا قانون, نہیں ہے. کیوں, وہ حیوان ہے, اس کو معلوم ہے کہ زندہ رہنے کے لیے اپنے سے کمزور جانور کو مارنا ہے. بس فرق رکھا انسان میں, حیوان میں, انسان میں, ملائکہ میں, انسان میں, جنات میں, انسان میں, جمادات میں, انسان میں, نباتات میں. وہ چیز جو ممتاز کر رہی ہے اسے وہ کیا ہے, عقل. عقل یعنی چیزوں کو تمیز دینا, فالہمہا فجورہا وتقواہا. اچھائی اور برائی کرنے کی صلاحیت میں نے تجھے دے دی, اگر آپ میں یہ صلاحیت نہ ہوتی, غلط استعمال کریں یا صحیح استعمال تو کرتے ہیں نا, کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا, کس کی سننی ہے کس کی نہیں سننی, کس کی مجلس میں بیٹھنا ہے کس کی مجلس میں باہر کھڑے ہو کے چائے پینی ہے, سگریٹ پینی ہے, بعد میں آنا ہے کہ نہیں. یہ عقل ہے نا, یہ تمیز دے رہی ہے نا چیزوں کو, یہ عقل ہے. لہذا اللہ حکم نہیں دے رہا برائی کرنے کا, مگر برائی کی تمیز دی ہے. معتزلہ میں اور ہم میں فرق کیا ہے, وہ کہتے کہ نہیں یہ ارادہ کل کا کل انسان کا ہے, اچھائی یا برائی, کیونکہ اللہ برائی کا حکم نہیں دے سکتا. ایسا نہیں, اللہ نے اچھائی اور برائی کی تمیز دی ہے, عقل دی ہے. لہذا اب جب جو بھی کام تم کرو گے, اگر یہ بری چیزیں کس نے پیدا کی, چلیے یوں آپ کو ایسے آہستہ آہستہ لے کر چلیں پھر بات سمجھ میں آ جائے گی. کچھ بھی صحیح, ابلیس کو بنانے والا کون ہے, بات ختم ہو گئی. اب آپ اس کو کہیں تک بھی لے جائیے, ساری برائیوں کی جو ماں ہے, جو جڑ ہے, جس خبیث کو بند کر دیا جاتا ہے رمضان سے پہلے, مگر وہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. جتنے شیطان رمضان تک بند ہوتے ہیں ان سب کو کھول کے خود بند ہو جاتا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد. مہنگائی کا شیطان, گرانی کا شیطان, اس کا شیطان, اس کا شیطان, سارے شیطانوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے پہلے, پھر کہتا ہے مجھے بند کر دو, میں نے اپنا کام کر دیا. وہ کام ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے, صبح شام آپ کے معاشرے میں ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے آپ کو. تو وہ خود تو بند ہے, مگر اپنے کارندے تو چھوڑے ہوئے نا. تو اب آپ بس اندازہ کر لیجئے کہ قدرت کا کیا معنی ہے, ہر شے پر قادر ہے, مگر کیونکہ حکیم و دانا ہے, یعنی افعال کی علت کو جانتا ہے. علت کیا, معلول ہی وہ ہے, علت معلول معذرت کے ساتھ, علت اولا ہی وہی ہے, اس نے خلق کیا ہے سب چیزوں کو. لہذا جب خلق کیا ہے چیزوں کو تو اس سے کوئی ایسا کام سرزد نہیں ہوتا, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قادر نہیں ہے. ایک دو بار ہم نے مثال دی تھی آپ کو کہ آپ اپنے گھر کے مختار ہیں یا نہیں ہیں. آپ کا اپنا گھر ہے, اپنی گاڑی ہے, اپنا ٹی وی ہے, سب اپنا موبائل ہے, سب چیزیں اپنی ہیں, اور بال بچوں میں بھی آپ کی اپنی حکومت ہے. آپ اپنے گھر کے مختار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھیا آپ ہوں گے یا آپ کی زوجہ ہوگی, دو میں سے ایک ہی تو ہوتا ہے. کئی مرد کی حکومت ہوتی ہے, کئی عورت کی حکومت ہوتی ہے گھروں میں. جو بھی ہے صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر, ہے تو صحیح نا, ایک مختار ہے نا. اب یہ کیسا مختار ہے, میں کہوں کہ نہیں بھائی یہ صرف اچھے کاموں پہ مختار ہے, برے پہ نہیں ہے. کیوں میں کہیے اچھا اپنی ایل سی ڈی توڑ کے دکھا دے مجھے, غصے میں آ کے توڑ دے گا نا, دھڑ دلے ہو تو میری تھی, میں نے کہا یہی تو چاہ رہا تھا توڑ دو. گاڑی تمہاری نہیں ہے,
अरे भाई मेरी है, कहा जला के दिखाओ, तीली दिखा दे गाड़ी को, देखो जला दी मेरी थी। हकीम होने का मतलब समझ में आ रहा है, यानी अच्छे बुरे को समझता है ना। बच्चे को थोड़ी छोड़ देगा बाजार में चलते चलते, माल रोड पे ट्रैफिक चल रहा है इतना सारा, गुलमर्ग में छोड़ जाओ, आजाद हो घूमो फिरो, नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ेगा? हाथ जानता है कि छोड़ दिया तो खुदा ना करे गाड़ी के नीचे आ जाएगा, कुचल जाएगा। जब तक के समझदार ना हो जाए, ये तमीज दी कुदरत है, मगर क्योंकि हकीम दाना है लिहाजा कोई भी काम हिकमत से खाली, यही चाहता है अपने रसूलों से कि इनको हिकमत बताओ ताकि ये जो फेल भी अंजाम दे समझ के अंजाम दे, अक्ल के साथ अंजाम दे, इनको शऊर हो कि मैं क्या काम कर रहा हूं, अपना इल्जाम दूसरे पे ना डाल दें। हमारी ये मतलब है कि मुख्तार कुल नहीं, क्यों, कितने ही मकामात पे इसके इख्तियारात को छीन लिया जाता है, सल्ब कर लिया जाता है, पाबंद कर लिया जाता है। ये मुख्तार कुल क्या करेगा? जो इंसान अपने आप को मुख्तार समझेगा अपने लिए कानून बनाएगा। क्या कानून बनाएगा? कि बच्चों पे सख्ती नहीं करो, बच्चों को हाथ नहीं मारना, बच्चों को नंबर दे दो 115 1122 या जो भी नंबर है दुनिया में, पता नहीं क्या क्या नंबर है। मां बाप कुछ कहें बुला लेना, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। बना लिया ना, अपना इख्तियार था, इसका इख्तियार कहां पे सल्ब हो गया? जब कुरान ने ऐलान किया यहां इसका इख्तियार सल्व कर लिया कि अपने मतलब के कानून बना रहा है। ये कानून क्यों नहीं बना था कि जब माँ बाप बूढ़े हो आवाज बुलंद ना करना, उनके सामने उफ ना करना, उनसे तेज लहजे में बात ना करना, उनकी करामत की आगोश उनके लिए फैला के रखना, जब बात करना नरमी से बात करना और उनके लिए दुआ करते रहना, इस तरह दुआ करते रहना, रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए पालने वाले इन पर रहमत फरमा, इन पर रहम फरमा, जिस तरह से कि ये दोनों मेरे रब बने रहे। ये वो जगह जहां पे मोतदिला बताता है कि इख्तियार कुल्ली नहीं है तुम्हारे पास, अपने हर फेल के जिम्मेदार हो, अच्छे की जजा मिलेगी बुरे की सजा मिलेगी, मगर ये ना समझना कि तुमने अल्लाह की ममलिकत से माज अल्लाह अल्लाह को खारिज कर दिया। ऐसा नहीं, जब चाहेगा जहां चाहेगा तुम्हारे इख्तियारात को सल्ब करेगा, जब चाहेगा फिरौन को नील में गर्क कर देगा, जब चाहेगा एक मच्छर से नमरूद को मरवा देगा, जब चाहेगा छोटी सी जमात हिजबुल्लाह से साम्राज्य को जलील करके रख देगा। जलील किया ना, तो इख्तियार का मतलब अलग अलग है, मोतजिला में अलग है, हमारे यहां बिल्कुल बिल्कुल अलहदा है। अगर वो इख्तियार होता तो हम हथियार डाल देते कि बाबा बौने दो, क्या किया जाए, इसकी ताकत है, इसका इख्तियार है, ये जो चाहे करे, या फिर मुजब्बरा की तरफ चले जाते कि जबर है बाबा जो हो रहा है होने दो, क्या किया जाएगा, नहीं, वरना जिद्दोजहद की रमक खत्म हो जाएगी। अगर इन दोनों में से एक अकीदे पर जाओगे तो जिद्दोजहद खत्म, अगर इख्तियार कुल्ली दोगे तो फिर सरेंडर कर दोगे, तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत है वो आगे बढ़ता चला है, क्या किया जा सकता है। और वरना दूसरे को क्या, जबर जो हो रहा है अल्लाह की मर्जी से हो रहा है उसमें भी हथियार डाल दो, लड़ने की जरूरत नहीं है, जिद्दोजहद बता रहे। इसलिए क्या नाम पड़ा हमारा, मोतदिला, एतदार के रास्ते पर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला जबर वला तफवीज वल अमर बैन अल अमरैन एदलु हुवा अक्रबु लित्तक्वा। जबर भी नहीं है, तफवीज भी नहीं है, यानी इख्तियार कुल्ली भी नहीं और जबर महज भी नहीं, रास्ता दोनों के दरमियान का रास्ता है, एतदाल का रास्ता है। ना अल्लाह ने तुझे मुख्तार कुल बनाया और ना ही तुझ पे हर काम में जबर किया, एक हद तक तुझे इख्तियार देके छोड़ा, तमीज देके छोड़ी, अक्ल देके तुझे भेजा ताकि तू अपनी अक्ल से तमीज दे सके क्या चीज सही है क्या चीज क्या चीज गलत है। इसलिए मोतदिला इमामिया एतदाल के रास्ते पर चलने वाले, आज तक मौला के चाहने वालों को यही पैगाम देने की कोशिश करता हूं कि एतदाल के रास्ते पर रहो, इफरात और तफरीत का शिकार,
اس سرے اور اس سرے پہ نہ کھڑے ہو جاؤ، ایک اس سرے پہ کھڑا ہو گیا بالکل جناب، کیا کہنا چاہیے، کس عقیدے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، ایک اس سرے پہ کھڑا ہو گیا، نہیں، والامر بین الامرین، ساتھ ساتھ ہے، ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، اعتدال کے راستے پہ رہو، ویسے قرنی جیسا جذبہ بھی ہو، جناب سلمان فارسی جیسا زہد بھی ہو، جناب ابو ذر کی للکار بھی ہو، جناب عمار یاسر کی شجاعت بھی ہو، جناب میثم تمار کی خطابت بھی ہو، یہ سب ہونا چاہیے نا، کہ سب چیز کی ضرورت ہے۔ اس لیے جتنے بھی مزاج کے تھے، مزاج الگ الگ، لا رہا ہوں منزل کی طرف آپ کو، مزاج سب کے الگ الگ، فکر کا انداز بھی الگ، سوچنے کا انداز بھی الگ، اگر مزاج اور سوچنے اور فکر کا انداز الگ الگ نہ ہوتا تو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں مشورے کیوں کرتے، کیوں کرتے مشورے، میں نبی ہوں جو چاہوں کروں، ہمارے یہاں تو آج کل یہی ہے نا، اطاعت محض کرو بس، جو کہہ رہا ہے مولوی مان لو، ختم ہوئی بات، جس مولوی کو میں اچھا سمجھتا ہوں وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے چاہے غلط کہے، او بابا اس سے بدترین تو کوئی آمریت ہے ہی نہیں، اس سے بڑی ڈکٹیٹرشپ کون سی ہے، خدا کا رسول اجازت دے رہا ہے، اپنی اپنی رائے پیش کرو، بے شک جہاں وہی آئے گی اس وہی پر عمل کیا جائے گا، لیکن تمہاری تربیت کی ہے میں نے، تمہاری بھی تو کچھ سوچ ہونی چاہیے، تمہاری کچھ فکر ہونی چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں، لہذا میدان کھلا رکھتے تھے، سب سے مشورے کرتے تھے، ہاں بھائی آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ تم سب کی حیثیت ہے بھائی، تم مجبور محض نہیں ہو، اللہ نے تمہیں فکر دی، اللہ نے تمہیں سوچ دی، ہاں سایہ اوپر رسالت کا ہے نا، بس بالکل ایسے ہی امامت کا انداز بھی بالکل یہی ہے کہ وہ اولی الامر ہے، اللہ کے حکم سے جو چاہے گا کرے گا، مزاج الگ، سوچ کا انداز الگ، فکر الگ، مگر امامت کے سائے میں 72 مزاج ایک جگہ جمع ہوئے، مزاج الگ ہے، میں بھی ثابت کرتا ہوں، منزل کی طرف آ رہا ہوں، مزاج الگ الگ ہے، فکر کا انداز، سوچ کا انداز الگ ہے، کوئی غلام ہے اپنی حساب سے فکر کرتا ہے، کوئی آقا ہے اپنے حساب سے سوچتا ہے، کوئی جنگوں میں سالار رہا ہے زہر بن قین اپنے حساب سے مشورہ دے رہا ہے، کوئی علی کا بیٹا ہے اپنے طور پہ اپنی پرورش کے مطابق رائے دے رہا ہے امام کے سامنے، جوان ہے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، بوڑھا ہے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، فکریں الگ ہیں، سوچ الگ ہے، مگر کس کے سائے میں ہے، چھتری کس کی ہے، امامت کی، یعنی اولی الامر اور امام اگر اس کی شناخت ہو جائے تو پھر فکریں پراگندہ نہیں ہوتی، کتنے ہی مختلف فکریں ہوں اگر سایہ اس سائبان کے اندر ہوں گے تو کیا ہوگا، سب کی فکر الگ تھی، الگ الگ مشورے دیے تھے سب نے کربلا میں، اور امام نے سب سے مشورے لیے تھے، یہاں تک کہ جب حر کا قافلہ آیا تھا زہیر بن قین نے یہ مشورہ دیتے کہ مولا ابھی یہ کم ہیں، برابر کی ٹکر ان کو مار لیں گے، کیونکہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ جب مکے سے چلے تھے امام کے ساتھ بھی کم نہیں تھے، 3 سے 4 ہزار کے درمیان تھے، اور حر بھی 1000 سے 3000 تک کا بس ملتا ہے، یا 1000 یا 3000 کا لشکر لے کر آیا تھا، زہیر بن قید نے کہا مولا موقع اچھا ہے اور جگہ ہے ہماری، انہیں ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، ہم ان کو یہیں پہ گھیر کے مار دیتے ہیں، ان کا اسلحہ بھی چھین لیں گے، یہاں سے پتہ کا آغاز کریں گے، منع کر دیا امام نے، یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ نہیں کہا، اصول بتایا جنگ کا، جنگ کا اصول بتایا، کیونکہ زہیر بن قید مشورہ دینے میں مخلص ہے نا، ممکن ہے مشورہ دینے والا مخلص ہو مگر راستہ اس کا غلط ہو، مگر ہے خلوص، خلوص ہے اس کے پاس، بے ایمانی نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، جاہ طلبی نہیں ہے، منصب پرستی نہیں ہے، منصب پرستی کے لیے کوئی قرآن کا سہارا لے، منصب پرستی کے لیے کوئی امامت کا سہارا لے، منصب پرستی کے لیے جاہ طلبی کے لیے کوئی ولایت کا سہارا لے، فرق ہے نا، نام لے رہا ہے ولایت کا، نام لے رہا ہے امامت کا، نام لے رہا ہے رسالت کا، نام لے رہا ہے توحید کا، مگر مقصد کیا ہے، جاہ پرستی، جاہو حشم کے لیے، منصب کے لیے جب یہ کام کر رہا ہے تو بیکار، وہاں مشورہ غلط ہے مگر خلوص پر مبنی ہے، لہذا امام نے لشکر سے نکالا نہیں کہ چلے جاؤ، کیسی غلط بات کی ہے تم نے زہیر، تم ہمارے ساتھ جانے کے قابل کا نہیں زہیر، ایسا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، ہم ہاشمیوں کا یہ دستور نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی نہیں کہ جب تک کوئی تم پر حملہ نہیں کرے ہم حملہ نہیں کرتے،
بتا دیا سمجھا دیا ظاہر کو کہ دیکھو تم میرے ساتھ ہو میرے ساتھ رہو, لیکن سمجھ لو کہ جنگ کا طریقہ کیا ہے. جب تک یہ حملہ نہیں کریں گے ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے. ہم جنگ کے آغاز گر نہیں بننا چاہتے, ہم نہیں چاہتے کہ الزام ہم پر آئے کہ جنگ ہم نے شروع کی تھی. اور یہی طریقہ کربلا میں رکھا نا امام حسین علیہ السلام نے. لہذا الگ الگ فکر کے لوگ تھے, فقیہ بھی تھا جناب حبیب ابن مذاہب جیسے فقیہ بھی تھے, مسلم بن اوسجا سے بردبار تدبر رکھنے والے, اور جناب مسلم بن اوسجا ہی کے بارے میں تو ہے کہ 90 سال کا سن تھا کربلا میں, اتنے ضعیف تھے کہ حسین نے رومال سے باندھ کے پلکوں کو ایسے اٹھا کے باندھا تھا تاکہ میدان جنگ میں دیکھتے رہے نظر آتا رہے, جھک گئی تھی پلک, مگر مجاہد تھے. تو الگ الگ سن و سال تھے, الگ الگ انداز تھے, فکریں الگ تھیں, مگر امامت کے سائے میں سب کے سب. اب وہاں کیا ہوا, کیونکہ وہاں راستہ امامت کا ہی نہیں معلوم تھا. جب امامت کا راستہ نہیں معلوم تھا تو واصل بن عطا کے بعد کیا ہوا کہ یہ خود 20 فرقے بن گئے. کتنے فرقے بن گئے؟ 20 فرقے معتزلہ کے. آج اپنے آپ کو معتزلہ نہ کہیں مگر اپنی حرکتوں سے پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ وہی معتزلی ہے. خوارج بھی پہچان لیے جاتے ہیں اور یہ بھی پہچان لیے جاتے ہیں. امامیہ نہیں بدلا, معتدلہ نہیں بدلا, وہ وہی کا وہی انہی اصولوں پہ جو ابھی جو اصولوں کو ہم بتائیں گے, ابھی ہم نے بتائے نہیں ہے, یہ تو ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے راستے کا تعین کیا پانچویں اور چھٹے امام نے تشیعوں کے لیے. ابھی تو ان کی بات چلی, پھر وہ بتائیں گے جب چھٹے امام کی بات پہنچے گی انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. نتیجہ کیا ہوا کہ ان میں جو عالم بنتا تھا الگ فکر پہ جاتا تھا. ایک ایسا بھی گروہ پیدا ہوا اس میں کہ جو اتنا پڑھ لکھ لیا کہ اس نے کہا نہیں بھائی اہل بیت تو صحیح ہیں, اہل بیت صحیح ہیں. جیسے آج کل بھی ایک دو باغی نکل آئے ہیں, نکل آئے باغی, دیکھ لیا کیجئے چینلز پہ جا کے کہ وہ اہل بیت کی علی الاعلان اس طرح باتیں کریں, مجلس پڑھ رہے تھے, خود گریہ کر رہا تھا, ایسی مجلس پڑھ رہا تھا, ایسے مصائب پڑھ رہا تھا ایک آدمی, جبکہ نکلا ہوا وہیں سے وہ جہاں پہ پوری پنیری تیار ہوتی ہے ان کی, لاہور سے چند کلو میٹر کے فاصلے پہ وہیں کا نکلا ہوا ہے. مگر پڑھ لیا, اتنا زیادہ پڑھ لیا کہ ان پہ بھی بھاری پڑ گیا. انہیں نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہمارا اس سے لا تعلقی کا اعلان. لا تعلقی کا اعلان کرنے کا سبب کیا تھا؟ اہل بیت کا ضرورت سے زیادہ ذکر کر رہا تھا. جیسے امام شافعی علیہ رحمہ اہل بیت کا بہت ذکر کیا, امام احمد بن حنبل اہل بیت کا ذکر کیا, امام ابو حنیفہ جانتے ہیں آپ جناب زید کے ہاتھ پہ بیعت تک کی تھی, جناب زید یہی جناب امام مالک کا حال, ان سب نے وہاں نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے یہ کیا کیا کہا. تو اب اسی طرح اس میں ابن ابی الحدید معتزلی زمشری علامہ زمشری صاحب تفسیر الکشاف ان سب نے اہل بیت کے بارے میں لکھا کھل کے, کیونکہ پڑھ زیادہ گئے. لہذا یہ پھر الگ الگ فرقے بنتے چلے گئے, ان کے 20 گروہ بنے جن میں ایک گروہ جس پر چلنے والے کشاف اور ابن ابی الحدید معتزلی جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی 20 جلدوں میں اب موجود ہے, تب پہلے 10 جلدوں میں ہوا کرتی تھی, 20 بنی, ممکن ہے زیادہ بھی بن جائیں کیونکہ اتنی شروحات اب اس کی لکھی جا رہی ہیں. تو ابن ابی الحدید معتزلی یہ سب معتزلہ تھے, مگر یہ وہاں سے الگ ہوئے. جو 20 فرقے بنے تو اس میں ایک فرقہ یہ بھی بنا, جیسے کہ آج بھی آپ اطمینان رکھیے ایک گروہ نکلنے والا ہے انہیں میں سے جو آپ سے بھی زیادہ بڑھ کے بات کرے گا, جو باتیں آپ نہیں کر سکتے وہ کرے گا, بہت ساری جگہوں تک تو وہ آ گئے. یہ کیوں ہوا؟ یہ ثابت قدمی کی وجہ سے ہوا, یہ استقامت کی وجہ سے ہوا کہ کتنی ہی بڑی آندھیاں چلیں حملہ کرنے والی نظریاتی طور پہ, کیونکہ ہماری جڑیں مضبوط تھیں نظریاتی, ہم ہر آندھی کا مقابلہ کرتے چلے گئے, ہر سیلاب کا ہم نے مقابلہ کیا, ہر طوفان کا مقابلہ کیا, اور وہ جس کشتی میں ہم سوار ہوئے تھے جس کی ضمانت دی اللہ نے, جس کی ضمانت دی رسول نے, اس کشتی میں کیونکہ ہم سوار ہو گئے تھے. مسئلہ اہل بیتی کہ مسئلہ سفینۃ نو من رکبہا فنجا, جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کسی کی, جو اس میں سوار ہوا تھا بچ گیا, جو ان سے وابستہ رہے گا وہ بچا رہے گا. لہذا 1400 سال کی آندھیاں, 1400 سال کی تلواروں کی یلغار, بندوقوں کی یلغار, ٹینکوں کی یلغار, گولوں کی یلغار, خودکش بمباروں کی یلغار, یہاں تک کہ نظریاتی یلغار بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی نہ بگاڑ سکتی.
کیوں ہمارے لیے راستہ جو ابھی انشاءاللہ جس پر بات بھی کریں گے آئندہ دو تین دن میں خدا نے چاہا تو زندگی رہی, ہمارے لیے راستہ موجود ہے نا, لہذا ہم ان آندھیوں سے کبھی گھبرائے نہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماضی ہے کیا, یہ پہلی بار نہیں ہو رہا بھائی. اس لیے بتا رہا ہوں جو ملا آ کے شور کرتے ہیں کہ ہمیں قرون اولا کا مسلمان بننا چاہیے, قرون اولا کے مسلمان کیا تھے پڑھو تاریخ میں, اتنی قتل و غارت گری آج نہیں کر رہا مسلمان جتنی بنی امیہ بنی عباس نے کی تھی جنہیں تم قرون اولا کا مسلمان کہہ رہے ہو, جنہوں نے خود مسلمانوں کو اتنا مارا تھا جتنا کافروں کو نہیں مارا تھا انہوں نے, اتنا مسلمانوں کا قتل عام شیعوں کا نہیں سب کا, جو ان کے راستے میں آیا کاٹ کے رکھ دیا تھا, ان کو ختم کر دیا تھا, سامراج تھے سامراج. اسلام الگ ہے سامراج الگ ہے, اسلام الگ ہے استعمار الگ ہے, اسلام الگ ہے ہسپانیہ پہ قبضہ کرنے والے چور ڈاکو اور ہیں. اگر اسلام گیا ہوتا تو بھاگتا کیوں وہاں سے, جہاں جہاں اسلام گیا وہاں سے اسلام نہیں بھاگا, جہاں بھی اسلام گیا وہاں اسلام ٹھہر گیا. ہسپانیہ سے کیوں بھاگا, کیونکہ اسلام لے کر کب گئے تھے, مقصد تھا کشور کشائی, مقصد تھا ملکوں پر قبضہ, مقصد تھا اپنی سلطنت کو وسعت دینا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہاں کے لوگ کھڑے ہوئے جو کچھ ہوا سو ہوا تاریخ میں, جو تم نے کیا تھا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوا, سب کے ساتھ ہوا. بدترین باب ہے تاریخ کا, میں اس کو اچھا باب نہیں کہہ رہا, لیکن ہوا کیوں, اس لیے کہ اسلام تو پہنچا ہی نہیں نا تم نے, تم نے تو حکومت پہ قبضہ کیا تھا. جب حکومت پہ قبضہ ہوتا تو سمٹتی بھی ایسی چلی جاتی ہیں, اور اگر حکومتوں کا جھگڑا نہ ہوتا تو ایک مملکت 57 ملکوں میں تقسیم نہ ہو جاتی, کیونکہ سب کو حکومت چاہیے, سب کو اقتدار چاہیے. جیسے اقتدار چاہیے تو بٹوارا تو ہوگا نا, ابھی مزید بٹوارا ہونے والا ہے, فکر نہ کرو. جو منصوبہ انہیں نے عراق کے لیے تیار کیا ہے نا, انشاءاللہ انہیں کے سر پہ تمام ہوگا. خدا اس وقت تک زندہ رکھے جب اس آل سعود کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ. اطمینان رکھو, یہ سب سے بڑی خواہش ہے, آخری خواہش یہ معبود اتنے دن زندگی دے دے کہ ان ظالموں کا انجام دیکھنے جنہوں نے قبور اصحاب اور قبور ائمہ طاہرین کی بے حرمتی کی ہے, جنہوں نے مسلمانوں کا خون, اور ان کی ایک تعریف یہ بھی یاد رکھے گا اصول کہ آج تک ان کی تلوار کبھی کافر پہ نہیں چلی ہے, انہیں نے جب مارا ہے مسلمانوں کو. ابھی چلیے ابھی دیکھ لیے فلسطین پہ کتنی بمباری ہو رہی ہے, کتنے دن سے ہو رہی ہے, کسی مسلمان ملک کے پیٹ میں درد اٹھا؟ یہ جہادیوں کو بھیجو نا وہاں, ان فسادیوں کو بھیجو نا, فلسطینیوں کو بچائے نا یہودیوں سے, روز بمباری ہو رہی ہے, شام میں تو بھیج دیا, عراق میں بھیج دیا, یمن میں بھیج دیا, لبنان میں بھیج دیا, پاکستان میں پال رہے ہو, بھیجو نا ان سب کو, جاؤ جہاد کرو بھائی, فلسطین کو آزاد کراؤ. کیوں معلوم نہیں, وہاں کے لیے نہیں ہے ریال, وہاں کے لیے جہادی نہیں, یہ جہادی تیار صرف اسی لیے کیے گئے کہ انہیں معلوم ہے کہ آخری مارکہ تیار ہے, اور یہ قوم جس کا انتظار کر رہی تھی وہ آنے والا ہے, اس سے پہلے ان کو جتنا توڑنا ہے توڑ دو. جیسے فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ آنے والا ہے, لہذا جدائی ڈال دو, جوانوں کو قتل کر دو, عورتوں مردوں میں جدائی ڈال دو, عورتوں کو کنیزی میں لے لو, جتنا ان کو توڑ سکتے ہو توڑو, مگر آنے والا آیا کہ نہیں آیا؟ آیا نا, موسیٰ آیا. بس تم سے زیادہ وہ جانتا استعمار کہ ان کا کیا عقیدہ ہے اور کیا علامتیں ہیں, علامتیں پوری ہو رہی ہیں, وہ آنے والا آ رہا ہے, راستہ روکو, جتنا ان کو توڑ سکتے ہو توڑو, لیکن جب اللہ کا وعدہ ہے کہ جب موسیٰ آیا تو مہدی جی ضرور آئے گا. اطمینان رکھو, ہم رہیں نہ رہیں ہمیں تو بڑا اطمینان ہے, اسی بات سے تو اطمینان ہے کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ گواہی دے رہا ہے زمانہ, گواہی دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو آئے گا. کیوں اب انسانوں کے بس کی بات نہیں رہی نا, انسانوں کے بس کی بات نہیں رہی ان سامراجی طاقتوں سے مقابلہ کرنا, مگر اللہ کے وعدے پر یقین رکھنے والے میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے تو پورا ہوگا. میدان میں ڈٹے رہو, کھڑے رہو میدان میں, ان کے مقابلے میں وہ آنے والا ضرور آئے گا, وہ ضرور مدد کے لیے آئے گا, اپنی فوج کی کمان سنبھالے گا. تو اتنا یقین تو پیدا رکھو نا, اتنا یقین رکھو, استقامت دکھاؤ, یہی دور ہے استقامت کا. ضرور سورج طلوع ہوگا, ضرور صبح ہوگی, ضرور ظلم مٹے گا, یقین رکھو اس بات کا. تاریخ ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاریخ, کچھ بھی نہیں کر سکا کوئی ہمارا, نہ آج کوئی بگاڑ سکے گا, کچھ نہیں بگاڑ سکتا.
میں مر جاؤں گا, ہم زندہ رہیں گے. جسم کی موت ہوگی, میرا عقیدہ زندہ رہے گا. جسم مر جائے گا, نظریہ زندہ رہے گا. اس نظریے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ حسین کا وعدہ تھا اپنے چاہنے والوں سے. بس میں منزل کی طرف آ گیا. اس لیے جوان بیٹا کھڑا ہو کر یہ پوچھتا ہے, اس وقت جب آدھے سے زیادہ لشکر کٹ چکا حسین کا, آدھے سے زیادہ لشکر ختم ہو چکا, اور دیکھ رہا ہے جوان بیٹا کہ میرا بابا لاشوں پر لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں, دوسرے کو اٹھانے بھی نہیں دیتے, خود اٹھا کے لاتے ہیں اپنے ہر جانے سے. ایسے موقع پہ کڑیل جوان سامنے آ کر پوچھتا ہے, بابا ہم حق پر ہیں نا؟ ہر مومن اس بات کو دل میں اتار لو علی اکبر, پہلے یہ دیکھو حق پر ہو یا نہیں ہو. بابا ہم حق پر ہیں نا؟ حسین نے کلیجے سے لگا کہا میرے لال, کلیجے سے لگا کر کہا میرے لال کیوں نہیں, حق پر ہیں, اللہ رسول جانتا ہے کہ ہم حق پر ہیں. پھر علی اکبر کہتے ہیں, بابا پھر کیا پرواہ, کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں, اصل بات کیا ہے کہ ہم حق پر ہیں. حق پر ہیں پھر کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں. ہمارے حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو ہمارے مقابل ہے وہ جھوٹا ہے, وہ مکار ہے, وہ ظالم ہے, وہ بے گناہوں کا انسانوں کا قاتل ہے. بس یہی تو دلیل ہے. اپنے مخالف کو ضد کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے نا, رات نہ ہوتی تو دن کا پتہ کیسے چلتا. اگر یہ ظالم نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہم حق پر ہیں. ہم حق پر ہیں کیونکہ ہمارا دشمن ظالم ہے, غاصب ہے, قاتل ہے, درندہ ہے, حیوان ہے, جھوٹا ہے, مکار ہے, بے دین ہے. لہذا ہم حق پر ہیں. جب حق پر ہیں پھر کوئی پرواہ نہیں, پھر کسی بات کی پرواہ نہیں. حق پر نہ ہوتے تو مائیں کبھی بھی اپنے بچوں کو تیار نہ کرتی. شب عاشور اگر ہر ماں تیار کر رہی ہے بچوں کو تو کیوں, حسین پر قربان ہو جاؤ, حسین پر قربان ہو جاؤ, حسین پر. کوئی ماں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ پہ قربان ہو جاؤ, دین پہ قربان ہو جاؤ. کیوں, سب مائیں جانتی ہیں کہ حسین ہی تو دین ہے کربلا کا. حسین پر قربان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ پر میں نے اپنے بچوں کو قربان کر, اللہ کے دین پر میں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا. معیار ہے حسین کی ذات, حسین کی ذات. میں وہ دن نہیں بھولا, 30-32 سال پہلے کے وہ دن نہیں بھولا کہ جب 14-14, 15-15 سال کے بچے محاذ پہ جا کے جانے دے رہے تھے, لڑ رہے تھے, تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیوں کیوں, کہ بس ہم اور کچھ نہیں جانتے, ہم یہ جانتے کہ جو خمینی ہے نا یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. غیر معصوم جو اپنے آپ کو ائمہ طاہرین کا غلام کہتا ہے اس کی بات کرو. جب ائمہ طاہرین اپنے غلاموں کو اتنا مرتبہ دے دیں تو لوگ یہ جانتے ہیں کہ بس یہ جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. لہذا اس پر جان دینے کا مطلب یہ کہ دین پر جان دی, مکتب پر جان دی. ایسا کربلا میں ایسا, کربلا نہ ہوتی تو یہ جوان پیدا نہ ہوتے حزب اللہ کے, یہ جوان پیدا نہ ہوتے, حفاظت کرنے والے جو کربلا اور نجف کے لیے آج تیار ہو پیدا نہ ہوتے. کیوں, کربلا میں مائیں قربان تھے, حسین پر قربان ہو جاؤ, حسین پر قربان. ہر ماں اپنے بچوں کو تیار کر رہی. پھر ثانیہ زہرا کیسے, ثانیہ زہرا ہی کو دیکھ کر تو دوسروں کو ہمت ہو رہی کہ جب اپنے دو بیٹوں کو, جناب ثانیہ زہرا اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی, تمہارے بابا ہوتے اپنی ذمہ داری پوری کرتے, کل تم میری طرف سے قربان ہو جاؤ, ایک عبداللہ کی طرف سے ایک میری. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار نے کہا تھا ایسا وقت آ جائے تو ایک آپ کی طرف سے ایک میری طرف سے. اور بچے عہد و پیمان کر رہے ماں کے ساتھ, اطمینان رکھے مادر گرا, اطمینان رکھے جیسے آپ نے حکم دیا ہے ہم شرمندہ نہیں ہوں گے آپ کے سامنے. اطمینان دلا رہے ہیں ماں کو, اور ماں کچھ نصیحتیں کر رہی ہے بچوں کو کہ دیکھو دونوں ساتھ رہنا جنگ کے وقت, طاقت بڑی رہے گی, ایک دوسرے سے جدا مت ہوگا, اور دیکھو کوشش کرنا ابن سعد کو مار دو, عمر ابن سعد کو مار دو, یہ مر جائے گا, جنگ ختم ہو جائے گی, میرے بھائی کی جان بچ جائے گی. تو خبردار پانی کی طرف رخ بھی نہ کرنا. جانتے ہو نا سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسا ہے, قریب بھی نہ جانا پانی. بچوں نے ماں کے ہاتھ تھام کے عہد و پیمان کیے. عجیب منظر تھا شب عاشور کا, درمیان میں بیٹھی تھی ماں, ایک طرف اون اور ایک طرف محمد لیٹے ہوئے تھے، ماں پیار سے دونوں کے بالوں میں اپنے انگلیوں سے کنگھی کر رہی تھی، ہاتھ سے کنگھی کرتی جاتی. عہد و پیمان کا دیکھو، صبح سب سے پہلے میدان میں جانا اور میری ماں زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دو. صبح ہوئی، ثانیہ زہرا جب کسی کے شہید ہونے کا اعلان ہوتا ہے غور سے سنتی ہے کہ شاید میرے بچوں کا نام ہو. نہیں، زوال گزر گیا مگر اون و محمد کے لاشے نہیں آئے. کہاں ہیں ایسی مائیں؟ ہمارے مکتب میں اگر ایسی مائیں موجود ہیں تو اس لیے کہ وہ مائیں زینب کی فالوور ہیں، زینب و کلثوم کی کنیزیں ہیں. اس لیے ہمارا مکتب ایسی مائیں رکھتا ہے کیونکہ وہ زینب کی کنیزیں ہیں. ماں انتظار کر رہی ہے کہ میرے بچوں کے لاشے کب آئیں گے. اور جب ایک بار خیمے کے آگے سے گزرتے ہوئے نظر آئے تو فضا سے کہا، فضا ذرا ان دونوں کو تو بلا کر لاؤ. اور جب فضا کا پیغام ملا، دونوں شہزادے خیمے میں داخل ہوئے، دیکھا ماں کے چہرے پہ غصے کے آثار ہیں، غیظ کے آثار، لرز گئے دونوں بچے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے ماں کے سامنے اور صرف ایک جملہ کہا ثانیہ زہرا نے، اب تک زندہ ہو؟ کب جاؤ گے میدان میں؟ جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا پھر جاؤ گے میدان. بچوں کے آنسو بہنے لگے، کانپنے لگے ماں کی ہیبت سے، علی کی بیٹی کی ہیبت سے کانپ رہے دونوں بچے. کہتے ماں دے گرامی ہم پہ غصہ نہ ہو، کیا کریں، صبح سے کتنی بار جا چکے، ماموں ہمیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے، آپ ہمیں اجازت دلوا دیجیے. غصہ ختم ہو گیا زینب کا. اچھا میرے بچوں یہ بات ہے، فضا ذرا ماں جائے تو میرا سلام تو پہنچا دے. فضا پیغام لے کر پہنچی، جناب سید الشہداء بہن کے خیمے میں تشریف لائے، منظر دیکھا تو منظر دیکھتے ہی سمجھ گئے ماحول کا. زینب، اگر اپنے بچوں کی اجازت کے لیے مجھے بلایا ہے تو میں آنو محمد کو میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا. زینب، کبھی کسی بھائی نے اپنے بہن کی گود اجاڑی؟ کبھی کسی بھائی نے اپنی بہن کا گھر اجاڑا ہے؟ اب یہ روایات کا خلاصہ ہے جو مصائب کے دوران دائرے کے پڑھنے والے علماء احتیاط سے، میں طالب علم احتیاط سے ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. گفتگو کا خلاصہ ہے بہن بھائی، ثانیہ زہرا نے بھی ایک جملہ کہا، بھیا ایسا نہ کہو، انہیں میدان میں جانے سے نہ روکو، انصاف تو کرو میرے بھائی. اگر قیامت کے دن میری ماں نے مجھ سے پوچھ لیا زینب اپنے بچوں کو بچا لیا میرا بچہ، میں کیا جواب دوں گی؟ بھیا میرے بچوں کو نہ روکو. التجا کی زینب اپنے بھائی سے، حسین نے گریا شروع کیا اور دونوں شہزادوں کو اپنے گلے سے لگا لیا. یہ دن بھی دیکھنا، اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل ہونے کے لیے بھیجے گا حسین؟ دونوں شہزادوں نے ہتھیار تن پہ سجائے، میدان میں نکلے، ایک کو عباس نے سوار کرایا، ایک کو حسین نے سوار کرایا. عباس نے فخر سے دونوں شہزادوں کو کہا، بیٹا میرے بچوں ذرا دھیان سے لڑنا ہے. اور بچوں نے فخر سے اپنے ماموں عباس کی طرف دیکھا اور کہا، اطمینان رکھے ماموں، ہم آپ کے ہی تو شاگرد ہیں. آج اگر بدر احد کے نقش و نگار نہ کھینچ دیے کیا سیکھا. اور رجس بھی یہی پڑی دونوں شہزادوں نے کہ جو نہیں جانتا وہ جان لو، ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر تیار کے پوتے، جس نے انہیں جنگ کرتے نہیں دیکھا ہو، ہم سے جنگ کرو، تمہیں بتائیں کہ ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم اس کے خاندان کے چشم و چراغ. یہ رجس تھی اور یہ رجس آج تک گونج رہی ہے، آج تک. ایسا مرد تو ہو جو للکارے کوئی، یہ للکارنے کی ہمت بھی وہی مرد کرتا ہے جو جانتا ہے کربلا میں کیسے رجس پڑی تھی حسین کے بچوں. آج بھی یہود و نصارا کو اسی طرح للکارتا ہے کہ تم مجھے نہیں جانتے، جان لو میں کس کا بیٹا ہوں. پھر کبھی اس کی للکار سنا دیں گے، اور پہلے سنا بھی دی ہے. دونوں شہزادوں نے حملہ کیا، دو دو کر کے آتے تھے، اور یہ دونوں ان کو کاٹ کے جہنم کا راستہ دکھا دیتے تھے. ہمارے ساتھ نے جھنجلا کر کہا ایسے جاؤ گے تو پورا لشکر کاٹ دیں گے، مل کر حملہ کرو. دو تین دستوں نے مل کر حملہ کیا، دونوں شیروں نے، زینب کے شیروں نے ان پر حملہ کیا اور وہ دوڑے. اور ماں کی وصیت، ماں کی نصیحت ذہن میں ہے کہ اپنے ساتھ کو قتل کرنا. ایسا حملہ کیا دونوں شیروں نے کہ پہنچ گئے فوجوں کو دھکیلتے ہوئے اپنے ساتھ کے خیمے تک. وہ ملعون پشتے خیمہ سے نکل کر بھاگا اور چلاتا ہوا جاتا ہے کہ دو نوجوان تم سے نہیں سنبھلتے. بھاگتے ہوئے سپاہیوں نے کہا یہ کوئی معمولی جوان نہیں ہے، یہ ہاشمی جوان ہے، یہ حیدر کرار کے نواسے جعفر تیار کے پوتے. اس نے چلا کر کہا اچھا چاروں طرف سے گھیر کے تیروں کا میں برساؤ، اگر قریب نہیں جا سکتے. اب دونوں شہزادوں کے قریب کوئی نہیں آتا، دور سے تیروں کا میں برس رہا. ارے ایک ہی سپر تو ہاتھ میں ہے، کس کس طرف سے تیر کو روکتے. بس جب تیروں سے چھلنے ہو گئے، جسم کا آدھے سے زیادہ خون بہ گیا، کمزوری غالب آ گئی، نقاہت غالب آ گئی، اب ابن سعد نے حکم دیا کہ اب ایک بار سب حملہ کرو اور دونوں کو جدا کر دو ایک دوسرے سے. رسالوں پر رسالے حملہ آور ہوئے، بہت کوشش کی دونوں بھائیوں نے ساتھ رہنے کی، مگر درمیان میں لشکر حائل ہو گئے، کمزور ہو چکے تھے، اتنا خون بہ چکا تھا. چھوٹا بھائی گرنے لگا گھوڑے سے، گرتے گرتے آواز دی بھائی میری خبر لے، مگر بڑے بھائی کے ہاتھ سے تلوار گر چکی تھی. گرتے گرتے اپنے ماموں کو آواز دی یا خالہ ہو ادرکی، ماموں جان ہماری خبر لیجیے، ہم نے اپنی جان آپ پر قربان کی. اون محمد کی آواز سن کے حسین، عباس، علی اکبر دوڑے میدان کی طرف. ادھر فضا نے بیویوں میں اعلان کیا، بیویوں جمع ہو جاؤ، زینب کے لاڈلے آ رہے ہیں. سب بیویاں زینب کے خیمے میں جمع ہو گئی. زینب سجدہ شکر میں چلی گئی، معبود اس کنیز کی یہ قربانی قبول کر لے اپنی بارگاہ. دو مرتبہ یہ جملے زینب نے کہے ہیں، یاد رکھنا. ایک بار جب زینب کے بیٹوں کی لاشیں آئیں، جب کہا. ایک بار جب حسین کے لاشے پر پہنچی تھی زینب، جب کہا تھا معبود ہمارے رسول کی یہ قربانی قبول کر لے. یہ ہے زینب، سجدہ شکر میں اطمینان سے زینب کے چہرے پہ اطمینان ہے. اہتمام کیا گیا، آواز دی گئی، خیمے میں داخل ہوئے حسین ایک بیٹے کو لیے ہوئے، عباس دوسرے بیٹے کو لیے ہوئے، لٹا دیا فرش خیمہ پہ. دیکھا زینب نے کچھ جان باقی ہے، جان باقی ہے. فضا سے کہا کچھ اہتمام کر دے، مجھے اپنے بچوں سے کچھ بات کرنا ہے. خیمہ خالی ہوا، اب خیمے میں دونوں بچے ہیں اور زینب. منظر وہی رات کا ہے، زینب دونوں شہزادوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر، ایک ہاتھ اون کے سینے پر. اطمینان سے پوچھا میرے شہزادوں کس حال میں، میرے شہزادوں کس حال میں ہو. بڑے بیٹے نے آنکھیں کھولی، اب ہمت نہیں، جسم کا خون نکل چکا، آج ہاتھ اٹھا کے ماں کے ہاتھ کو تھام بھی نہ سکا محمد. بس اتنا کام، میں مادر گرامی پہلے سلام کیا، اما خدا گواہ ہے ہم ابن سعد کے خیمے تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ ملعون نکل کر بھاگ گیا. آپ راضی تو ہو گئی نا، آپ راضی تو ہو گئی. چھوٹا بھائی کہتا ہے اے اما، اے اما اللہ گواہ ہے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، آپ نے دودھ تو بخش دیا، دودھ تو بخش دیا. عزادارو زینب عصر عاشور کے بعد کبھی علی بنی، کبھی حسین بنی، کبھی عباس بنی، اور ثانیہ زہرا تو ویسے ہی اس کا لقب ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود زینب ایک ماں بھی ہے نا، ایک ماں بھی تو ہے. جب اپنے بچوں کی یہ گفتگو سنی، سب کے بندھن ٹوٹ گئے زینب کے. کبھی سر پٹکتی تھی محمد کے سینے پہ، کبھی آم کے سینے پہ، چلا چلا کر کہتی تھی میرے جگر کے ٹکڑوں، میرے لاڈلوں میں تم سے راضی ہو گئی، میں نے تمہیں دودھ بخش دیا. ارے تم نے مجھے میری ماں زہرا کے سامنے